رمضان رحمت کا سامان، رمضان بخشش کا اعلان، مدنی مذاکرہ علم و عمل کا جہاں.
اے عاشقان صحابہ و اہل بیت، سیدہ طاہرہ صدیقہ حضرت خدیجت الکبرہ رضی اللہ تعالی عنہا کو خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زبان حق کے ترجمان سے جنتی ہونے کی بشارت ملی، یعنی جنتی ہونے کی خوشخبری عطا کی گئی. خواتین میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے کا شرف حاصل ہوا، اور حضرت خدیجت الکبرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے آسمان سے جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سلام بھیجا، اور اپنی ساری دولت خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں ڈھیر کر دیا. آپ رضی اللہ تعالی عنہا ان چار خوش نصیب خواتین میں سے ہیں جنہیں خاتم النبیین رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جنتی عورتوں میں سب سے افضل مرتبہ دیا ہے. جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ایک بار خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے زمین پر چار خطوط یعنی چار لکینیں کھینچ کر فرمایا، چار لائنز کھینچ کر فرمایا، تم جانتے ہو کہ یہ کیا ہے؟ صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کی، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جنتی عورتوں میں سب سے زیادہ فضیلت والی یہ عورتیں ہیں، خدیجہ بنت خویلد، فاطمہ بنت محمد، فرعون کی بیوی، حضرت آسیہ بنت مزاحم اور مریم بنت عمران رضی اللہ تعالی عنہن. آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی سخاوت کا یہ عالم تھا کہ ایک بار کہت سالی اور مویشیوں کے ہلاک ہونے کی وجہ سے حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائیں، تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں 40 بکریاں اور ایک اونٹ تحفتاً پیش کیا. اللہ کریم آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے درجات میں اضافہ فرمائے، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت فرمائے.
اے مومن و رب کا تمہیں مہمان مبارک،
کہتے ہیں جسے سب ماہ غفران مبارک،
ہاں ہاں وہ جو آیا پس شعبان مبارک،
ہاں ہاں وہ جو آیا پس شعبان مبارک.
رمضان مبارک تمہیں رمضان مبارک، رمضان مبارک تمہیں رمضان مبارک.
جی میں جرمنی سے آیا ہوں، سٹریس میں تھا، پریشان تھا، یہ کہ پیر و مرشد کے در پر آنے کی مطلب ایک طلب تھی مجھے. یہاں جب سے آیا ہوں الحمدللہ اللہ کا شکر ہے سکون محسوس کر رہا ہوں.
میں نصاب کے بارے میں بات کرنا چاہوں گا. مجلس نے جو معتکفین کے لیے نصاب تیار کیا وہ بڑا کمال کا ہے، اس میں بہت ساری چیزیں سیکھنے کو ملتی ہیں. ڈے بائی ڈے کا شیڈیول ہے وہ بہت کمال، مسنون دعائیں بھی اسی کے اندر آ جاتی ہیں، اسی طرح نماز کے بیسک مسائل، قرآن پاک سیکھنا سکھانا یہ بھی اسی کے اندر شامل ہے.
میں آپ کو امیر اہل سنت کو اپنی طرف سے مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے جو نعرہ لگایا تھا، مجھے اپنی اور پوری دنیا کی اصلاح کی کوشش کرنی چاہیے. ہم جب یہاں نہیں آئے تھے تو ہمیں تو یہ خالی نعرہ ہی لگتا تھا، لیکن یہاں آ کر ہمیں محسوس ہوا کہ جو انہوں نے کہا تھا وہ 100-120% سچ کر دکھایا.
ماشاءاللہ یہاں پہ پہلی بار آیا ہوں میں زندگی میں، لیکن یہاں کے سیکھنے کو بہت کچھ ملا ہے.
جیسے مدنی مذاکرے میں سوال و جوابات ہوتے ہیں ان سے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، نماز وغیرہ کے احکامات، روزے وغیرہ، جو بھی سوالات ہوتے ہیں جو ہمیں نہیں پتا ہوتے، باریک سے باریک بات بھی ہمیں پتہ چل جاتی ہے مرشد کے فیضان سے.
اس اعتکاف کی اسپیشلٹی امیر اہل سنت دامت برکاتہ علیہ کا مدنی مذاکرہ، دو وقت کا مدنی مذاکرہ ہے جو دلوں کی اجڑی ہوئی بستی کو آباد کرنے کا بڑا کمال کا ذریعہ ہے.
یہاں پر الحمدللہ خوب علم دین سیکھنے کا موقع ملتا ہے، جیسے کہ نگران شورا نے صبح میں بتایا کہ فوش کلامی نہیں کرنی، بد کلامی نہیں کرنی.
الحمدللہ ادھر کراچی میں آ کر دل کی دنیا ہی بدل گئی ہے، ادھر الحمدللہ علم کے بارے میں گفتگو ہوتی ہے، اور پیر صاحب نے الحمدللہ آج امامے کے بارے میں جو ہے وہ ذہن میں آیا، انشاءاللہ امامے کی نیت کی ہے.
پہلے ہم ٹوپی پہنتے تھے، امامے کا تاج ہم نے ادھر سجایا ہے، تو ہمیں اہل سنت نے بتایا ہے اس کے فضائل.
آج یہ امیر اہل سنت کے کہنے پر ماشاءاللہ یہ سجایا ہے اور انشاءاللہ آپ زندگی بھر رہے گا.
بہت سی سنتیں، آداب، امامہ باندھنے کا طریقہ اور نماز وغیرہ پڑھنے کا طریقہ وہ ہمیں بتایا گیا.
مرادیں تھیں ذہن میں کہ جاؤں گا تو انشاءاللہ یہ مرادیں پوری ہوں گی، آ گیا اور علم دین سیکھوں گا، اس پہ عمل کروں گا.
اور سب سے بڑی مبارکباد کی بات یہ بھائی کہ جہاں چھوٹوں سے لے کر بڑے تک ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ بالغوں کو بڑے لوگوں کیسے پڑھایا جاتا ہے، یہاں آ کر ہمیں محسوس ہوا. تیسرے دن سے ہم نے جو کچھ سیکھا ہے، میری 50 سال کی عمر میں تو کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا میں ایسے سیکھوں گا، ایسے پڑھوں گا، ایسے پڑھایا جائے گا.
امیر اہل سنت دامت برکات والیہ کی یہ اسپیشلٹی ہے کہ آپ سے کوئی بھی کوسچن کیا جاتا ہے تو اس کو سمجھانے کا انداز اتنا کمال کا کہ سامنے والا بندہ اگر پڑھا لکھا نہیں بھی ہے تو اس کو بھی بڑے آسان انداز میں پیش کرتے ہیں، وہ بندہ بھی سمجھ جاتا ہے.
مسلمان بھائیوں سے اپیل کروں گا کہ یہ چھوٹی چھوٹی نیکیوں پر ضرور غور کریں.
ہمارے پاس یہاں پہ یو کے سے بھی اسلام بھائی ہیں، ساتھ ہی ساتھ قطر سے، عمان سے، عرب شریف سے بھی ماشاء اللہ، اور سائپرس سے، جرمنی سے، ناروے سے، اسکاٹ لینڈ سے، یوں ماشاء اللہ ہمارے پاس اسلام بھائی موجود ہیں. دیگر موتقفین کی طرح ان کی ماشاء اللہ نفلی عبادات کے حوالے سے بھی صلاۃ تسبیح کی باجماعت ادائیگی کا بھی ماشاء اللہ ترکیب ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ان کا فرض علوم کے حلقے بھی لگتے ہیں اور اصلاح اعمال کورس بھی الحمد للہ ان لوگوں کا جاری ہے.
اور ان شاء اللہ داڑھی کی نیت بھی کی ہے. میں نے آج تک داڑھی کٹائی تو اس سے میں توبہ کرتا ہوں، اور آج کے بعد میں داڑھی نہیں کٹاؤں گا اور زلفیں بھی ان شاء اللہ رکھوں گا.
اور میری جوان بچوں سے یہ اپیل ہے، اگر آپ واقعہ راہ راہ پہ چلنا چاہتے ہیں، مسلمان بن کر عقیدے والے مسلمان بننا چاہتے ہیں، تو امیر اہل سنت کے ہاتھ پر بیعت کر کر ان کے فرمانوں کے مطابق زندگی گزاریں گے، انشاءاللہ آپ کبھی ناکام نہیں ہوں گے اور سچے پکے مسلمان بن جائیں گے.
اسی نیت سے آئے ہیں کہ ایک ماہ اپنے پیر کے دربار پہ گزارنا ہے، انشاءاللہ صوم و صلات کی پابندی کرنی ہے.
مرشد کا فیض لینے آئے ہیں، انشاءاللہ لے کر بھی جائیں گے. اور بات رہی ادھر کے ماحول کے، اس طرح کا ماحول نہ ہمیں کہیں ملنا ہے نہ مل سکتا ہے.
پانچ ٹائم نمازیں ہو رہی ہیں، مددی مذاکرہ بھی ہو رہا ہے، سب کچھ الحمدللہ بہت اچھا چل رہا ہے. یہاں پہ
آنے کا فائدہ یہ ہوا ہے کہ نمازیں باقاعدہ سے پڑھی ہیں. گھر میں تذانہ تو کتائی ہو جاتی تھی، تو جب کا آیا ہوں ایک طرح بھی نہیں چھوڑی.
یہ نیت لے کے آئے کہ اب کچھ زندگی میں بدلاؤ لانا، اور یہاں پہ ہر چیز زندگی کے حوالے سے سمجھائی جا رہی ہے کہ اب زندگی کیسے گزارنی ہے ہم کو.
تو ایک حقیقی مسلمان ہونا چاہیے، اس کا ایک منظر یہاں جو ہے نمایاں نظر آتا ہے.
علم دین حاصل کرنے کے لیے آئے تاکہ خود بھی سیکھیں اور آگے دیگر سیکھیں، اور ماشاء اللہ ادھر کا ماحول بہت اچھا ہے.
یہ سوچتے ہیں کہ باطن بھی سدھر جائے، تو مرشد گرامی کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں تاکہ ہم باطن سے بھی اپنے آپ کو سدھاریں.
میں نے زندگی میں کبھی بھی تہجد نہیں پڑھا کہ تہجد کیا ہوتی ہے، اس کے کیا کیا جو مسائل ہوتے ہیں، وہ میں نے حلقہ نگران سے یہاں پہ سیکھا ہے.
مدنی قاعدہ مکمل سیکھ رہے ہیں شروع سے، اور نماز بھی تلفظ کے ساتھ سیکھ رہے ہیں.
جو ادھر کا ماحول ہے ماشاء اللہ، مدنی مذاکرے، مدنی قاعدہ، فرض علوم سیکھنے کو ملتا ہے، اس طرح کی بہت سی بہاریں ہیں جو ادھر ہمیں ملتی ہیں.
ماشاء اللہ مدنی مذاکرات ہو رہے ہیں، تراویح ہو رہی ہے، با جبن نماز ادا کرنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے، اور تہجد مل رہی ہے، اور اس سے زیادہ ہمارے لیے کیا سعادت ہو سکتی ہے.
یہاں داخل ہوتے ہیں اللہ پاک کی ایسی رحمت ہے کہ ہم دنیا بھول جاتے ہیں، اور یہاں صرف اللہ اور اللہ کے رسول کی باتیں ہوتی ہیں. یہی بات ہے کہ ہم یونیورسٹی سے آ کر یہاں علم دین سیکھتے ہیں، اور رمضان کا جو اصل مزہ ہے وہ الحمدللہ فیضان مدینہ میں.
فرض علوم ہے وہ سکھائے جا رہے ہیں، اپنے آپ کو سنوارنے کا اس پہ طریقہ سکھایا جا رہا ہے.
امام شریف سر پہ باندھ لیے، پہلے تو ہم لوگ کیسے ہی ساری زندگی گزار دی غفلت میں، انشاءاللہ اس بار کچھ نہ کچھ یہاں سے سیکھ کے جائیں گے.
اب انشاءاللہ تعالی داڑھی شریف کی بھی نیت کریے، جو کٹوائی ہے وہ توبہ اس کی کریے ہم نے، تو الحمدللہ.
ہر ایک اسلامی بھائی ہر ایک سے اخلاق سے، ادب سے، پیار سے، محبت سے بات کر رہا ہے. جیسا یہاں فیضان مدینہ نام ہے اس کا، مدینے کا فیضان، ماشاءاللہ نظر آ رہا ہے کہ مدینے کا فیضان یہاں مل رہا ہے.
انشاءاللہ اب آگے چل کے ہماری زندگی میں بدلاؤ آئے گا، اور ہم بھی انشاءاللہ دین کی خدمت کریں گے.
میرا مقصد یہی تھا کہ جا کے نا یہی کہ اپنے آپ کو بدلوں اور نئے کام کروں.
اپنے آپ کو بھی سدھارنا ہے، اور یہاں سے جانے کے بعد نماز اور علم کی تلقین کرنی ہے.
ایک ماہ کے اعتکاف میں بیٹھا ہوا ہوں ادھر، اور اس ماحول میں اور باہر کے ماحول میں رات دن کا فرق ہے. کئی ادھر آ کے پتہ لگتا ہے کہ ماحول کیا ہوتا ہے. ادھر تو رونا نہیں بند ہوتا انسان کا آ کے نا، کہ میں نے زندگی کیسے گزاری ہے پچھلی زندگی.
پہلی دفعہ ماہ رمضان دا 30 دن دا اعتکاف، بہت ہی اچھا، بہت پیارا انتظام ہے.
الحمدللہ عزوجل اس سال فیضان مدینہ فیصل آباد میں پورے ایک ماہ کا اعتکاف کرنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے.
جو ادھر سیکھنے کو ملتا ہے، باہر نے پتہ ہی نہیں لگتا ہمیں کہ کیا سیکھتا ہے. جیسے آج پیر صاحب نے بتایا ہے کہ جو پرندے پنجے سے شکار کرتے ہیں وہ حرام ہوتے ہیں، اور جو پنجے شکار نہیں کرتے وہ حلال ہوتے ہیں.
امیر اہل سنت نے اپنی ماؤں بہنوں کو پردہ کرنے کے حوالے سے ہماری تربیت فرمائی.
علم ملتا ہے ادھر آ کے، اور علم سب سے بہترین چیز ہے جو ادھر حاصل ہوتی ہے. میرے پیر صاحب سے التماس ہے کہ ہم سب کے لیے دعائیں مانگے، اور امت مسلمان کے لیے بھی دعائیں مانگے. یا اللہ پاک جو بھٹکے ہوئے ہیں ان کو بھی سیدھے راستے پہ لے آئے پاک پروردگار.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله. نويت سنة الاعتكاف. جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائیں اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں. نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں, دل ہی میں نیت کر لیجئے میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی. اب معتکف ہو گئے, زبان سے بھی دوہرا لیں تو زیادہ اچھا ہے. جب تک مسجد میں رہیں گے اعتکاف کا ثواب ملے گا, جب مسجد سے باہر نکلیں گے تو یہ نفل اعتکاف ختم ہو جائے گا. یاد رہے مسجد میں کھانا پینا سونا سحری افطار زمزم شریف پینا دم کیا اور پانی پینا نیاز کھانا وغیرہ اسی صورت میں جائز ہوتے ہیں جبکہ اعتکاف کی نیت کی ہو. افطار کا ٹیم آ گیا ہے, اعتکاف کی نیت نہیں کی تھی تو افطار نہیں کر سکتے. ہاں اعتکاف کی نیت کر لیجئے اب بھلے آپ افطار کر لیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. چودہ سو پینتالیس ہجری کے ماہ رمضان شریف کی آج بارہویں شب ہے. مکتبۃ المدینہ کے رسالے ضیاء درود السلام سے فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نمبر بارہ, تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پاک پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
سوشل میڈیا کے ذریعے سوالات کا سلسلہ ہے. وقار علی سوال کر رہے ہیں, یہ کہہ رہے ہیں کہ سیدی آپ نے اتنی اعلیٰ شاعری اور اس کے اصول کہاں سے اور کیسے سیکھے؟
شاعری تو کوئی کمال نہیں ہے, حقیقت میں شاعری کے فن سے ناواقف ہوں. یہ باقاعدہ فن ہے اور اس کی پذیرائی نہیں ہے شاعری کی. البتہ یہ کہ جو قرآن و حدیث پر نظر رکھتا ہو علم دین اس کے پاس اچھی طرح سے ہو اور وہ سمجھتا ہو قرآن و حدیث کے احکام وغیرہ کو اور پھر وہ اگر کلام لکھتا ہے تو اس کا کلام ظاہر درستی کی طرف زیادہ ہوگا, یا پھر یہ کہ اگر لکھتا ہے تو کسی عالم دین سے چیک کروا لے, عالم دین سے بھی ماہر فن سے بھی. تو میں تو اتنا علم ہی نہیں میرے پاس. آپ دیکھتے ہیں مفتی صاحب اور بیٹھے ہوتے ہیں, میں ان سے پوچھ پوچھ کے ہم چل رہے ہوتے ہیں. تو کلام لکھنے کے بعد میں ماہر فن سے بھی مشاورت کرتا ہوں, چیک کرواتا ہوں اپنا, تاکہ فنی غلطی ہو تو دور ہو جائے, اور مفتی صاحب سے بھی چیک کرواتا ہوں تاکہ شرعی غلطی ہو تو اس کی بھی نشاندہی ہو جائے. بے یوں مطلب میں اس ٹائپ کا شاعر ہوں. فن جس کو بولتے ہیں میں واقعی مطلب فن سیکھا نہیں ہے شاعری کا. لیکن عوام تو یہ ہے کہ جو شعر لکھے تو یہ سمجھتے ہیں یہ شاعر ہے. تو ایک شاعر ہوتا ہے ایک متشاعر. متشاعر وہی کہ نقلی شاعر, اور شاعری کے بہرحال پذیرائی نہیں ہے. میں مشورہ نہیں دیتا کہ شاعری کرو. ایک دور تھا کہ جب اتنے مجھے کلام آتے تھے چیک کروانے کے لیے, داؤد اسلامی کے شروع میں جس کو دیکھو شاعر بن بیٹھا تھا یا شاعرہ بن بیٹھی تھی، آج اس سائی بہنیں بھی تو نہیں تھا اس سائی میں. اب ان کے کلام میں ایک تعداد ہوتی تھی کہ واقعی یعنی کہ اتنے اٹھ پٹانگ ہوتے تھے کہ سب کے نہیں کہہ رہا، لیکن اگر کہوں اکثریت، اگر تو غالب اکثریت تو ہو سکتا ہے کہ زیادہ مبالغہ نہ ہو، کیوں شاعری آتی نہیں ہوتی تو وہ ایک مصرع لمبا چھوٹا تو ردیف کافیہ نبھانے کے لیے کیا کیا وہ اغلاط، تو واستغفر اللہ. تو اب میں یہ چیک کرنے بیٹھوں تو اور کام نہیں کر سکتا، اسی پہ لگا رہے. اور بعض کلام اتنے اٹھ پٹانگ لکھے ہوئے ہوتے ہیں فنی اعتبار سے کہ اس کے بجائے تو یہ آدمی اپنی خود تخلیق کر لے، اس سے شاید جلدی اپنا کوئی کلام نیا وضع کر لے، لکھ لے. درست کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
ندیم سوال کر رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں عشرہ رحمت ختم ہوا، عشرہ مغفرت شروع ہو گیا ہے، تو یہ تین عشرے کیوں رکھے گئے ہیں؟ ان عشروں کی کوئی مخصوص دعا ہے؟ وہ بھی ارشاد فرما دیں.
اللہ پاک نے عشرے، یہ عشرے رکھے ہیں، حدیث پاک میں ان عشروں کا تذکرہ ہے. تو رمضان اللہ نے کیوں دیا؟ تو یہ سوالات نہیں کیے جاتے. اللہ نے جو دیا ہمیں انسان پیدا کیا، یہ کیوں ہم کو انسان پیدا کیا، چار پاؤں والا جانور پیدا نہیں کیا؟ یہ سوال کوئی نہیں کرتا. الحمدللہ اللہ نے ہم کو انسان پیدا کیا، اشرف المخلوقات میں سے بنایا، پھر ہم لوگ تو وہ انعام یافتہ خوش نصیب اللہ کے بندے ہیں کہ ہمیں انسان بنایا، مسلمان کیا، اور اپنے سب سے آخری اور سب سے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا. خدا کی قسم یہ اتنے سالات ہیں اور یہ سب بن مانگے ملے، ہم نے کوئی طلب نہیں کیا تھا، خود ہی عطا فرمایا. ہم کہیں شکر گزار بندے بنے، ہم شکر گزار بندے نہیں بن پا رہے، یعنی ساری زندگی بھی اس کی بارگاہ میں جھکے رہے ہیں، اتنے انعامات دیے تب بھی کم ہے، لیکن ہم نماز پانچوں ٹائم نہیں پڑھی جاتی. اللہ نہ کرے، نعوذ باللہ من ذالک، اگر ہم غیر مسلموں میں سے ہوتے تو اللہ نہ کرے میرے منہ میں خاک. یعنی میرا تو یہ، میں تو بار بار کہتا ہوں، ذہن دیتا ہوں آپ لوگوں کو بھی، اور ہر مسلمان کا ذہن ہونا بھی چاہیے، کوئی یہ تعجب کی بات یا کمال کی بات بھی نہیں ہے کہ ایک لمحے کے کروڑویں حصے کے لیے بھی اللہ پاک ہم سے ایمان بس جدا نہ کرے، ہم سے جدا نہ ہو. اور ایک لمحے کے کروڑوں کے بھی کروڑ میں، یہ مبالغے ہوتے ہیں کہ کسی جز بھی کوئی حصے کا ٹائم کے ہم کفر میں نہ ہوں، ہم اینی ٹائم ایمان میں ہی رہیں، ایمان جھٹا ہی نہ ہو کبھی، یہ خواہش ہونی چاہیے. تو اللہ کا جتنا شکر ادا کرے کم ہے کہ ہم مسلمان ہیں. تو بہرحال اس نے رمضان المبارک جیسا پیارا مہینہ ہمیں عطا فرمایا، اور اس کے تین عشرے، عشر رحمت، عشر مغفرت اور عشر جہنم سے آزادی، تو یہ مطلب ان کی رحمت میں خصوصیت رحمت کی ہے. ویسے تو تینوں ہی عشروں میں اللہ کی رحمت چھما چھم برستی ہے، اور رمضان المبارک کا ہر لمحہ جو ہے قبولیت دعا اپنے اندر رکھتا ہے، لیکن پھر بھی خصوصیات بعض اوقات کی ہے قبولیت کی. تو اب چونکہ یہ رحمت کا عشرہ ہے تو رحمت کی دعا زیادہ مانگی جائے، ساری دعائیں مانگی جائیں رحمت کی، خاص کر مغفرت کا عشرہ ہے اب جو چل رہا ہے، تو مغفرت کا زیادہ سوال کیا جائے اس میں کہ یہ ہے مغفرت کا عشرہ، اس طرح اس کے بعد زندہ رہے تو جہنم سے آزادی کا عشرہ ملے، عشرہ مانے دس، تو وہ کبھی نو دن کا بھی ہوتا ہے، 29 رمضان کو اگر چاند ہو جاتا ہے تو نو، تو یہ بہرحال نام ان کا عشرہ ہے. تو یہ جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے، جس میں زیادہ جہنم سے آزادی کا سوال اللہ کی جناب میں کیا جائے. اب اسے ہر دعا کی جا سکتی اس میں، جائز دعا تینوں عشروں میں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
میرے ہمت مغفرت دو زخم سے آزادی کا ساتھ.
صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب
صلی اللہ علیہ محمد.
عبداللہ تاری لاہور سے عرض کر رہا ہوں. میرا امیر اہل سنت کی بارگاہ میں سوال ہے کہ کوئی بندہ اگر قرض میں پھنس جائے تو کیسے وہ نکل سکتا ہے, اور دعا بھی فرما دیں, میں بہت پریشان ہوں اس معاملے میں, اور رہنمائی بھی فرما دیں کہ گھریلو معاملات کیسے حل کیے جائیں, جب قرض بڑھ جاتا ہے تو مالی معاملات پریشانیاں یہ بھی بڑھ جاتے ہیں, اس سلسلے میں بھی رہنمائی فرما دیں. جزاک اللہ.
اللہ پاک آپ کو بارے قرض سے سبک دوش فرمائے, آزادی نصیب کرے, باقی قرضہ نیند اڑا دیتا آدمی کی. قرضہ اتارنے کا وظیفہ ہے اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک. یہ ورد جو ہے تا حصول مراد ہے, جب تک اپنا قرضہ نہیں اترتا ہر نماز کے بعد 11 11 بار اور صبح و شام 100 100 بار روزانہ اول و آخر 1 1 بار درود شریف پڑھنا چاہیے. اللہ نے چاہ تو پہاڑ جتنا بھی قرضہ ہوگا تو اتر جائے گا. ایک روایت ہے کہ ایک مکاتب اس غلام کو کہتے ہیں جس نے اپنے آقا سے مال کی ادائیگی کے بدلے آزادی کا معاہدہ کیا ہو. تو ایک مکاتب نے حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ کی بارگاہ بے کس پناہ میں عرض کی, میں اپنی کتابت یعنی آزادی کی قیمت ادا کرنے سے عاجز ہوں, میری امداد فرمائیے. آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں تمہیں چند کلمات نہ سکھا دوں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سکھائے, اگر تم پر جبل سویر ایک پہاڑ کا نام ہے جتنا دین یعنی قرضہ ہوگا تو اللہ پاک تمہاری طرف سے ادا کر دے گا. دین قرض ہی کی ایک صورت ہے نا, تو اللہ تعالیٰ تمہاری طرف سے ادا کر دے گا. تم یوں کہا کرو اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک. حوالہ سنن ترمذی جلد 5 پیج نمبر 329 حدیث نمبر 3574. اللہ پاک گھریلو حالات بھی آپ کے درست کر دے ہمیشہ, مطلب گھریلو حالات کے خرابی پر غور کیا جائے کہ اسباب کیا ہیں, بعض اوقات اس میں غصہ کار فرما ہوتا ہے. اچھا, اس میں یہ خیال رکھنا چاہیے کہ ایک فریق اگر غصے میں ہے تو دوسرا فریق اگر غصے کے ذریعے اس کا ازالہ چاہے گا, اس کو دور کرنا چاہے گا تو بہت مشکل ہے کامیابی, کہ نجاست نجاست سے نہیں دھلتی, پانی سے ہی پاک ہوتی ہے. تو ایک غصے میں تو دوسرا مزہ ہٹ جائے, یا بہرا لے کے غصہ نہ کریں, جب آپ ہی غصہ کریں گے تو جھگڑا بڑھے گا. اچھا, اور جو غصہ کر رہا ہے اس کو بھی چاہیے کہ اپنے غصے کا اظہار کرنے سے بچے, غصہ آ جاتا ہے بندہ اس میں بے بس ہے تو اظہار نہ کرے اس پر, اس کو پی جائے. تو جب یہ کہ غصہ پئیں گے تو گھر پریشانیاں اگر اس وجہ سے کوئی ہیں جھگڑے وغیرہ تو انشاءاللہ دور ہوگی یہ پریشانی. اب یہ کہ پریشانیاں کئی طرح کی ہوتی ہیں, تو جس طرح کی بھی پریشانیاں ہیں اللہ پاک سے دعا بھی کرتے رہیں کہ اللہ پاک ان پریشانیوں کو دور فرما دے. دعا مومن کا ہتھیار ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
امیر اہل سنت کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے کہ اس دور میں غربت کی وجہ سے شادیاں بھی کم ہونے لگی ہیں اور برائیاں بڑھنے لگی ہیں، تو ایسی صورت میں ہمیں اپنا کیا کردار ادا کرنا چاہیے؟
غربت بھی ایک سبب ہے اور رسم و رواج نہ پورا کر سکنا اس کی وجہ بھی غربت. اصل وہ رسم و رواج ایسے اپنے اوپر مسلط کر دیا کہ مالداروں کی بیٹیاں بھی بیٹھی ہوئی ہیں. ذرا مالدار جو شادیاں کرنے کے لیے نکلے تو اپنے مالداروں میں ہی کرے گا، اور یہ سمجھ میں بھی آتا ہے کہ غریبوں میں کرے گا تو مالدار گھرانے میں پلی ہوئی بیٹی 3 دن پورے نہیں کر سکے گی، بھاگ کھڑی ہوگی. اور اگر غریب مالداروں کے گھر میں شادی کرے گا تو وہاں اس کا نبھاؤ مشکل ہو جائے گا، وہاں کے کر و فر اور وہاں کے ناز نخرے جو نا یہ اس کا عادی نہیں ہوا نا، برداشت نہیں کر سکے گا تو لڑ جائے گا، پھر خطرہ ہی ہے. تو یہ ہر ایک کو اپنا اپنا مطلب دینے کے جوڑ دیکھ کر اور اپنی اپنی دونوں کی حیثیت جو ہے نا، یہ 19-20 کا فرق تو چل جائے گا، 15-20 کا فرق یہ مطلب مثال ہے، بہت زیادہ فرق ہوتا ہے نا تو پھر خطرہ بھی بہت زیادہ ہوتا ہے. یا تو مالدار گھرانہ غریب کو غلام بنا لے گا، اور یہ بھی خرابی کی ظاہر جڑ ہی ہے. تو بہرحال یہ کہ رسم و رواج جب تک یہ اپنے اوپر جو بڑھا لیے خاما خا کے، اس میں اخراجات بہت زیادہ ہیں. اب اس کی کیا تفصیل بیان کروں، عام طور پہ لوگ سمجھتے ہوتے ہیں کہ کیا کیا رسم و رواج ایسے ڈالے ہیں کہ جس سے ان کے خرچے بہت بڑھ گئے ہیں. تو یہ اگر مائنس ہو جائے نا، اور جو شریعت و سنت کے مطابق جو طریقہ کار ہے اس کے مطابق، یا جن رواج وغیرہ سے شریعت نے منع نہیں کیا ہے اور اس پر اصرار نہ ہو، تکرار اصرار نہ ہو، فریقین مل کر اگر کرنا چاہیں اس کو تو بھلے کریں. تو اس طرح کریں گے تو انشاءاللہ یہ کہ ترکیب بن جائے گی، اور یہ غریبوں کا واقعی گناہ تو بہت بڑھتے ہیں اگر شادی وقت پر نہ ہو تو گناہ. اچھا، منگنی ہو جاتی ہے تو منگنی کے بعد بھی بعض اوقات ایک فریق مطالبہ کرتا رہتا ہے، دوسرا فریق ٹالتا رہتا ہے. کوئی رسم و رواج کے لیے پیسے نہیں ہوتے تو وہ یوں مجبور ہو جاتا ہے دنیا کے آگے، تو یوں بھی خرابیاں بڑھ جاتی ہیں. اللہ کرے کہ ہم حقیقی معنوں میں شریعت و سنت کے پابند ہو جائیں، تو انشاءاللہ ہمارے یہ سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. اس کے بغیر باقی دنیاوی مطلب طور پر ہم ڈھونڈتے رہیں گے مسئلے. اس سماجی کارکن جو ہوتے ہیں یہ بیچارے کوشش کر رہے ہوتے ہیں، لیکن آپ کے سامنے یہ آج کل کا رونا نہیں ہے کہ اب مہنگائی نے مطلب زور مارا. یہ رسم و رواج اور غریبوں کا جلدی مسئلہ نال ہونا، یہ میں یوں کہہ سکتا ہوں کہ جب سے وہ سنبھالا ہے میں دیکھتے آ رہے ہیں، مطلب مسائل بڑھتے ہی چلے جا رہے ہیں. پہلے بھی مسائل تھے، بہت طرح طرح کے مسائل تھے شادیوں میں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
میں پاک قطر سے بول رہی ہوں. پیارے باپا جان، میرا آپ کی بارگاہ میں یہ سوال ہے، اگر روزے کی حالت میں دانت میں درد ہو کیا ہم میڈیسن لگا سکتے ہیں؟ اس سے روزہ تو نہیں ٹوٹے گا. میرے تائب کے لیے دعا کرے، اللہ تعالیٰ ان کو سے اطراف فرمائے. جزاک اللہ خیرا.
وعلیکم اللہ کریم، آپ کے تایا ابو کو شفا عطا فرمائے، سبھی کو اللہ پاک صحت مند رکھے اپنی عبادت کے لیے. یہ دانتوں میں دوا نہ لگائیں داڑھ میں کہ وہ اتر جائے گی حلق پہ، بچا نہیں سکتے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. انہیں روزے میں داڑھ میں یا دانتوں میں دوا نہ لگائی جائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ ماشاءاللہ. اچھا پٹھان بھائی نے، اچھا پٹھان بھائیوں نے افہام القرآن پشتو اپنے سینے سے لگا کر رکھی ہے، تھوڑا اونچے کر لیں سینے سے بھی لگ جائے گی. سبحان اللہ، یہ قرآن تو سینے سے لگانے جیسا ہے.
یہ ماشاءاللہ جو کل آپ نے اعلان فرمایا تھا پشتو ترجمے والا، تو یہ ماشاءاللہ لے کر حاضر ہیں، اور انشاءاللہ نیت بھی کی ہے کہ جب یہاں سے جائیں گے تو انشاءاللہ اس کی گھر گھر تحریک بھی چلائیں گے.
انشاءاللہ الکریم، کیا بات ہے مدینے کی.
اور یہ انشاءاللہ سوال بھی کرنا چاہیں گے آپ سے، اگر آپ کی اجازت عطا فرما دیں.
ارشاد فرمائیے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
ما نام حسن رضا جمال ودا او زڈیرہ اسماعیل خان کے پکے نیوے میں سے اعتکاف پر راغلایا. یا سیدی سوال دادا چے پا قرآن پاک پہ عربی سرا ویلل نورجی او پا پشتو چے ترجمہ ورجی، دتا بدے قرآن پاک ثواب ملاوی جی. قرآن پاک کو عربی میں پڑھنا، قرآن پاک کو عربی میں پڑھنا نہیں آتا اور پشتو میں ترجمہ آتا ہے، کیا اس کو قرآن پاک کا ثواب ملے گا؟ ارشاد فرمائے.
قرآن کریم جو نا عربی میں نازل ہوا ہے تو اس کو عربی میں ہی پڑھنا ہے، ترجمہ پڑھا یا تفسیر پڑھی تو وہ اپنی جگہ پر، لیکن تلاوت کا جو ثواب ہے قرآن کریم کی ظاہر وہ ترجمے پر ہم اپنی مرضی سے تو کہہ نہیں سکتے، وہ تو قرآن کریم بھی پڑھیں اور بے شک ترجمہ اور تفسیر بھی پڑھیں. افہام القرآن میں تو ترجمہ اور تفسیر دونوں ہیں نا. ہاں، اور یہ تو مطلب میں یہی مطلب ذہن دیتا ہوں کہ صرف ترجمہ نہ پڑھا جائے، کہ اس میں مطلب بعض اوقات ناسخ و منسوخ کا بھی ہوتا ہے کہ ایک حکم پہلے تھا پھر بعد میں دوسری آیت نازل ہوئی اور وہ حکم تھا وہ کینسل ہو گیا، اس کو منسوخ بولتے ہیں. تو یہ مطلب، اور دوسرا یہ کہ کئی ایسی آیتیں ہوتی ہیں کہ ظاہری معنی اس کے ہمیں کچھ لگتے ہیں لیکن تفسیر کے ذریعے پتہ چلتا ہے کہ اس کے معنی یوں تو یوں. تو یوں ترجمہ صرف پڑھ کر ہو سکتا ہے کہ ہم مطلب یعنی کہ نقصان اٹھا لیں ان مانو کر، ترجمہ تفسیر یہ دونوں، یا پھر صرف تلاوت کرتا رہے لیکن ترجمہ و تفسیر پڑھنا چاہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد
علی محمد. ایک اور اسلامی بھائی سوال عرض کریں گے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
شیر اعظم اتاری خیبر پختونخوا لکی مروت سے ایک ماہ کے لیے الحمدللہ حاضر ہوں اعتکاف میں. سوال دادے
خیر راغلے
سبحان اللہ الحمدللہ ماشاءاللہ. مرشد نظما سوال دادے چی سیری پا وقت باندے زمونگا کم کس نسوار کی دی او اغینا بعد اغی سترگی ہو لگی یعنی او دشی او کل پاسی نو دی دا پتا ہو لگی چی دا خو ازانو نشیوی دی نو اغی روزے با چا معاملات ہوئی، یعنی اگر سیری کے وقت اب نسوار رکھے اور آنک لگ جائے اور اذان ہو جائے ہمارا آنکھ کھل جائے تو روزے کا کیا حکم ہوگا؟
پٹھان اور نسوار یہ دونوں کا چولی دامن کا ساتھ ہے. نسوار سحری کے ٹائم پہ رکھا سو گیا اور سوتا رہا، اس کے ذرات جو ہے تو وہ حلق سے نیچے اتریں گے اور یہ روزہ ٹوٹ جائے گا، نہیں ہوگا مطلب روزہ. نسوار اگر استعمال کیا ہے یا اس دن جو ہم نے مہم چلائی نا یار اس کے گٹکے کی، اس میں نسوار کو بھی لینا چاہیے، نسوار بھی اچھی چیز تھوڑی ہے. یہ تو اس کا ظاہری نقصان تو موجود ہے، ادھر کے دانتوں کا ستیاناش کر دیتا ہے، پھر اس میں بدبو ایسی ہوتی ہے نسوار میں کہ نسوار لے وہ نسوار والا منہ صاف نہیں آ تو مسجد میں داخل نہیں ہو سکتا، گناہگار ہوگا، اتنی بدبو ہوتی اس میں. یہ پٹھان بھائی میری تائید کریں گے، یعنی یہ اتنی یہ دو خرابیاں تو سامنے، یعنی ایسی چیز ہم کیوں مطلب استعمال کریں کہ ہم کو مسجد کی حاضری سے روک دے، نماز کا ٹائم ہو گیا منہ صاف نہیں ہو رہا، آسانی سے صاف تھوڑی ہوگا اس سے. یہ ایک طرح کا تمباکو ہے یا کچھ تمباکو ملا کر یہ بنایا جاتا ہے اور یہ خاص کر یہ پٹھان بھائی استعمال کرتے ہیں. تو اس لیے وہ نسوار سے بھی جان چھوڑا لی جائے. آپ ماشاءاللہ جو ہیں وہ اگر استعمال کرتے ہوں تو نہ کہ اگر ناجائز یا گناہ نہیں ہے نسوار کا استعمال, لیکن اچھی چیز بھی نہیں ہے, اس کا آپ کو پتا بھی ہوگا نقصانات تو ہیں اس کے. تو انشاءاللہ یہ کہ آئندہ نسوار خلاص. ماشاءاللہ
ماشاءاللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدنی چلے کے ناظرین, ہم نے الحمدللہ اردو میں بھی کئی دفعہ مدنی مقصد سنا ہے, عربی میں بھی سنا ہے, انگلش میں بھی سنا ہے, آج ہم آپ کو پشتو میں مدنی مقصد انشاءاللہ سنائیں گے. جی زما مدنی مقصد صدے
زبد اقبال زان او در ٹول دنیا خلق کو اصلاح کوشش کم انشاءاللہ.
اس میں سید صاحب میری التجا, مدنی التجا,
لبیک لبیک,
کہ جیسے کہ انہوں نے یا پہلے بھی ہوا ہے کہ خود ہی وہ اپنی زبان میں کہتے ہیں اور ترجمہ بھی خود ہی کر رہے ہوتے ہیں.
جی جی,
اب اس کی حکمت کیا ہے یہ تو ظاہر ہے سب کو پتہ نہیں ہوتی, تو دوسرے کو موقع دیا جائے, بھلے یہ ایسے ہی پٹھان بھائی ہو پٹھان بھائی اردو وہ بولے پھر, تو پھر جو وہ اٹک اٹک کے اردو بولے گا نا, یہ تو رٹ کے آئے گا کیونکہ سوال جواب کر رہا ہے, اس میں زیادہ لطف پیدا ہوگا, مزہ آئے گا اس میں ناظرین کو. اور ایک مزید ایک کو مطلب یہ موقع بھی مل جائے گا بولنے کا, دل جو اس کی بھی ہو جائے گی
انشاءاللہ,
اس کے خاندان کی بھی دل جو ہو جائے گی
انشاءاللہ
انشاءاللہ الکریم. اسی طرح دوسروں کے بھی جو جاپانیز اور جو انگلش والے آتے ہیں تو یہ یو کے والے, اور تو ایک بولے دوسرا بھلے انہی کی برادری کا ہو وہ اردو میں بولے.
لبیک انشاءاللہ انشاءاللہ. ماشاءاللہ مکتبۃ المدینہ نے اتنا پیارا, مفتی صاحب نے قرآن مجید ہمیں عطا فرمایا, مکتبۃ المدینہ نے شائع کیا, تو یہ سارے اسلامی بھائی مل کر کچھ کہنا چاہتے ہیں, کیا کہنا چاہتے ہیں؟
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
سب سے پہلے تو آپ کی اور ماشاءاللہ جو ہمارے مدنیوں نے اس پر ہمارے پٹھانوں کے لیے کام کیا, ہم سب اس کے شکر گزار ہیں. انشاءاللہ خیبر پختونخوا میں جدھر جدھر ہمارے پٹھانوں کا ایریا ہے, ہم ادھر سے انشاءاللہ یہ نیت کیا ہوا ہے کہ انشاءاللہ گھر گھر تک انشاءاللہ یہی نقصان انشاءاللہ پہنچائیں گے انشاءاللہ. کیونکہ جتنا بھی ترجمے تھے اردو میں مختلف وغیرہ, لیکن پشتوں میں نہیں تھا. الحمدللہ ہمارے پٹھانوں کے لیے سب سے بڑی نعمت ہے الحمدللہ. جہاں جہاں پٹھان ہیں, بیرونی ملک میں ہیں, پاکستان میں ہیں, کراچی میں ہیں, یا اسی طرح خیبر پختونخوا میں, اس بھی ہمارے گزارش ہیں کہ یہ بہترین کنز الایمان شریف جو شیخ طریقت امیر علیہ سنت دامت برکات انہوں نے عطا فرمائے, انشاءاللہ نیت کرتے ہیں انشاءاللہ گھر گھر پہنچائیں گے انشاءاللہ عز و جل.
یہ کنز العرفان
زما پختنو اسلامیونو کا کم مدنی چینل پر ذریعے باندھے یا سوشل میڈیا پر ذریعے باندھے چ کم دا پیغام اور الحمدللہ مختلف ترجمے وے ہو پختو ترجمہ نوا ہو پختنو دے پارا زمو کا شیخ طریقت امیر علیہ سنت دامت برکاتم العالیہ دا زمون باندھے لو عظیم احسان ہو کو چ دا ترجمہ زمون دے پارا عطا کرا. انشاءاللہ مونگ دا نیت کو چھے کم کم جا پختانے دی پخپلو کورو کے اخپلو جماعتوں کے اخپلو حجروں کے اخپلو اخپلو بیٹکانوں کے انشاءاللہ العزیز دا نخصہ مجامع کو انشاءاللہ العزیز.
یہ میں نے ترجمہ نہیں کیا خان, میرے خاتے میں آ رہا ہے, یہ مفتی علیہ سنت مفتی محمد قاسم صاحب کا ترجمہ ہے.
جی حضور ستیش
اردو میں انہوں نے کیا ہے مفتی صاحب نے, اور پھر دوسرے اسلامی بھائیوں نے اپنے یہ اس کو پشتو بول کے نا,
پشتو
میں یہ دوسرے سائے بھائیوں نے کیا ہے
ماشاءاللہ,
جو آپ ہی میں سے مطلب جو پشتو جانتے ہیں
جی
اور علماء ہو, غیر عالم سے تو یہ کام ہو نہیں پاتا نا, اس طرح مطلب یہ تو میرا اس میں کوئی یعنی کہ یوں فزیکلی کوئی کام نہیں ہے اس میں میرا.
حضور یہ تصدیق الحمد للہ ہمارے مفتی قاسم صاحب دامت برکاتم العالیہ یا اسی طرح سید نثار شاہ صاحب دامت برکاتم العالیہ, لیکن فیضان تو ہمارے پیر مرشید کا ہے الحمد للہ.
فیضان
دعوت اسلامی, دعوت اسلامی, دعوت اسلامی, نور کی برسات.
اچھا اب یہ تھوڑی نیت بھی مل جائے نا خان صاحب. وہ کہاں
لبیک لبیک.
تھوڑا نیت بھی مل جائے نا کہ یہ کل کتنا مطلب ماشاءاللہ کوشش کر کے ایک کوئی حدت ہدف ہو جائے, کوئی ٹارگیٹ ہو جائے. 1200 قرآن کریم, 2600 قرآن کریم, آپ سب مل کر انشاءاللہ تعالی یہ ہمارے جو پٹھان اسلامی بھائی ہیں ان میں کوئی تقسیم کرنے, کیونکہ ظاہر ہے وہاں بھی مساجد کے امام صاحب ہیں, ان سب تک پہنچانے کی بھی کوشش کرنی ہے اور یہ پہنچانا چاہیے ہم سب کو. تو کوئی ایسا فگر ہو جائے کوشش کر کے. ماشاءاللہ آپ سب اللہ پاک کی رحمت ہے, کچھ نہ کچھ کر ہی سکتے ہیں
انشاءاللہ. سب نیت کر گئے کہ کم و بیش انشاءاللہ 1200 تک انشاءاللہ سب ہم کوشش کریں گے کہ ادھر سے جانے سے انشاءاللہ اللہ ہم نے خیبر پختونخوا میں انشاءاللہ پہنچانے کی کوشش کریں گے.
1200 کتنے ٹائم میں
سب؟ یہ تو تقریباً عید تک انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے. ادھر جدھر ہمارے اسلامی بھائی ہیں ہم سے رابطے کرتے ہیں انشاءاللہ اللہ.
کتنے دن میں کر لیں گے؟
عید تک انشاءاللہ. اسلامی
تک عید تک؟
جی جی سر.
میں ماہ رمضان میں آپ
تو جائیں,
یہ یہاں سے رابطہ کریں گے شاید اللہ نے چاہ تو کہ اسلامی بھائی کو حاصل کریں.
جیسے یہ دن جو ہے نا واقعی,
ہاں یہ ماہ رمضان میں
پہنچ, اس میں موقع اچھا لوگوں کا جذبہ ہوتا ہے.
الحمدللہ حضور رات کو بھی بنو سے ہمارے تقریباً 3 امام مساجد جیسے اعلان ہوا تھا تو 3 اسلام بھائی نے الحمدللہ صاحب رات کو واٹس اپ کیا ہوا ہے کہ شیر اعظم بھائی آپ جب آئیں گے کہ تو ساتھ ساتھ یہ تقریباً 3 ہم سے منگوائے ہوئے الحمدللہ.
میں ایک معلومات لیتا ہوں جو ہمارے کے پی کے میں مکتبۃ المدینہ ہے, اگر وہاں کیسے کہ اگر دستیاب ہے تو کیا ہے, نہیں ہے تو کیا ہے, ہم انشاءاللہ آپ بھی معلومات دے لیں, آپ کے پی کے میں جو مکتبۃ المدینہ وہاں سے معلومات دے لیں تاکہ ہمارے اسلامی بھائی تو یہ ماہ رمضان میں اس کے پڑھنے کا رجحان بھی تھوڑا ملے گا اور یہ اس طرح مسجد میں اور ہمارے اسلامی بھائی تو پہنچ جائے گا, گھر گھر پہنچے گا رب نے چاہ تو. ٹھیک ہے ماشاءاللہ
انشاءاللہ.
روشنی رمضان, روشنی ہے رمضان, روشنی ہے رمضان, روشنی ہے رمضان, روشنی ہے رمضان,
روشنی ہے رمضان. اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
میں نے مدینے میں پہلا روزہ رکھا ہے.
ارے بابا جان, میں نے اس رمضان مبارک کے پہلے 9 دنوں میں ایک مکمل ختم قرآن کر لیا ہے جس کا ثواب میں آپ کو اس سال کرتا ہوں.
جب ٹھیک ہے تو الحمدللہ کرنا چاہیے.
بابا جانی ہمارے لیے دعا کیجیے گا, اللہ تعالیٰ ہمیں جلدی جلدی آپ کے ساتھ میٹھے مدینہ بلائے. آمین سم آمین.
بابا جانی آپ پلیز ہمارے لیے دعا کر مجھے میٹھا مدینہ بہت یاد آتا
ہے.
الحمدللہ آج 11 رمضان المبارک ہے. آج ہم نے سرائے مدینہ میں 11ویں شریف نیاز کی ہے.
الحمدللہ رب العالمین, الرحمن الرحیم, مالک یوم الدین, ایاک نعبد و ایاک نستعین,
اہدنا الصراط المستقیم, صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. آمین.
بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد, الله الصمد, لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد.
بابا کن کن چیز سے نیاز کری سکوتا ہے؟
آپ تو سوچی رہے گی کیر بچو ننڈو ہے بیچ میں وہی بھی ہے یہی کرے تو آنے سمجھ میں مکھی اڑا رہی ہے انہیں. یہ غالباً کھجوروں لگنی ہوئی تو کھجور تے مکھیوں تو اچنی نا افطار جو ٹائم ہونا نا کھجور تے بھی نیاز کری سکوں تھا. نا جو بھی پاک صاف ستھری چیز ہے حلال دنیاز کری سکتا کھین پنجی ہوئے کھین جی ہوئے پن جی ہوئے پانی تے شربت تے روٹی تے چاول تے ہر کھین پنجی چیز تے نیاز عیسیٰ علیہ السلام پک کری سکتا ہے عیسیٰ علیہ السلام لے تو گھر پچی وسیع ہے خالی نیاز جو عرف میں جن کے چونتا نا تو کھین پنجی چیزیں میں ہوئی تو جو یہ عام رواج جن جو معمول ہے لان واٹن جی ہوتی بھی عام طور سے نیاز ان کے بھی نتا چون کھین پنجی چیز کے چونتا کھاؤ بریانی پلاؤ اکنی ماشاء اللہ اچھا مدنی بہت سارا مدنی گلدستوں پسند آئی ماشاء اللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد یہ اپنے مفتی دعوت اسلامی مفتی اپنے مفتی فاروق صاحب اور حاجی مشتاق حاجی زمزم رضا وغیرہ اور میری دو بہنیں بھی وہیں آرام کر رہی ہیں جو مزارات ہیں یہاں یہ گئے ہوں گے آج ماہانہ گیارہویں منانے کے لیے اس کا یہ مدنی گلدستہ تھا انہوں نے ماشاءاللہ صورتیں بھی پڑھی اور میمنی زبان میں سوال کیا کہ کس کس چیز پر نیاز کر سکتے ہیں تو میں نے کہا کہ ہر کھانے پینے کی چیز پر نیاز کر سکتے ہیں جی ہاں جی ماشاءاللہ اور بھی بچوں کی پیاری پیاری ادائیں ہم نے دیکھی اللہ پاک ان سب بچوں کو عالم باعمل مفتی اسلام اور دعوت اسلامی کا مخلص مبلغ بنائے اور ماں باپ کے ساتھ دادا دادی نانا نانی اور سارے گھر کے افراد ہو بار بار حج نصیب ہو بار بار میٹھا میٹھا شہر سے میٹھا مدینہ دیکھیں صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد کچھ وضو کے تعلق سے سوالات کرنے حضور یہ ارشاد فرمائیے کہ کسی عضو کو دھونے کے لیے کیا کیا معنی ہے جو بھی پارٹ آف باڈی جو وضو میں دھونے ہوتے ہیں ان کے دھونے کا کیا معنی ہے
وضو میں جو عضو پارٹ آف باڈی دھوتے ہیں نا ہر ہر جگہ سے کم از کم دو دو قطرے بہ جائیں یہ دھونا کہلائے گا خالی پانی مل لیا اس سے وضو نہیں ہوگا
وضو کرتے ہوئے کیا نیت ہونی چاہیے
نیت ہوگی تو وضو کا ثواب ملے گا نیت نہیں ہوگی تب بھی وضو ہو جائے گا احناف کے نزدیک حنفیوں میں لیکن یہ کہ ثواب نہیں ملے گا سنت بھی ہے نیت کیا ہونی چاہیے میں حکم الہی بجا لاتے ہوئے وضو کر رہا ہوں یہ بھی نیت کافی ہے
اچھا یہ بتائیے عوام میں مشہور ہے کہ جنازے کے جو نماز جنازہ کے لیے جو وضو کرتے ہیں تو اس وضو سے دیگر نمازیں نہیں پڑھ سکتے یہ کہاں تک درست ہے
غلط فہمی ہے
غلط
کوئی حرج نہیں ہے
یہ فرمائیے کسی شخص نے اگر اپنی دار بھروائی ہے تو کیا اس کو وضو غسل ہو جائے گا اس کا
اور دانت دار بھرواتے ہیں ہم
مسالہ ہوتا ہے
فیلنگ
کرواتے ہیں جی
ہو جائے گا نا وضو غسل ہو جائے گا کہ یہ اکھاڑ کر نکال نہیں سکتے اس کو
ٹھیک ہے خون نکل کر بہ گیا مگر وضو نہ ٹوٹا اس کی کوئی صورت ہے
یہ آنکھ کے اندر ہی خون نکلا اندر ایک گولائی ہے نا اور اندر ہی پھیل گیا تو وضو نہیں ٹوٹے گا
ٹھیک
یہ کسوٹی کے لیے شاید کسی نے پوچھا ہوگا
کیا دکھتی آنکھ سے نکلنے والے آنسوؤں سے وضو ٹوٹ جائے گا
جی ہاں ناپاک بھی ہوتے ہیں آنسو جو دکھتی آنکھ سے نکلے کیونکہ یہ کچا خون ہوتا ہے
جی کچا خون سے کیا مراد ہے
مطلب ابھی جو ریڈ ہوتا ہے نا گاڑا یہ پکا ہے ابھی جو پانی جیسا ہوتا ہے آنکھ سے نکلتے پانی ہوتا ہے لیکن یہ عام پانی کی طرح نہیں ہوتا تو یہ کچا خون ہوتا ہے خون کی اس میں سمے ملاوٹ ہوتی ہے پانی میں ابھی یہ جب پک جائے گا تو لال ہو جائے گا
انجیکشن لگانے سے وضو ٹوٹے گا
انجیکشن لگانے سے اگر خون نکلا نا اور بہ گیا اتنی مقدار میں نکل آیا تو وضو ٹوٹے گا اگر بالکل خون نہیں نکلا تو نہیں ٹوٹے گا معمولی سا ابھر گیا خون تب بھی نہیں ٹوٹے گا
عموماً انجیکشن جو لگاتے ہیں حضور، تو انجیکشن وہ جو نڈل نکالتے ہیں تو اس کے اوپر وہ روئی لگا دیتے ہیں، یا بعض اوقات یہ ہوتا ہے روئی بھی نہیں لگاتے، اس کے اوپر کوئی پٹی سی لگا دیتے ہیں. اب پٹی لگاتے ہیں تو پتہ ہی تو نہیں چلے گا کہ خون نکلا یا نہیں نکلا، تو ایسی صورت میں کیا کریں؟
تو وضو میں تو احتیاط کرنی ہوگی، یعنی اگر وہ روئی میں اتنا جذب ہو گیا کہ اگر یہ روئی سے جذب نہ کرتا اس کو تو بہہ جاتا تو وضو ٹوٹ جائے گا.
عام طور پہ انجیکشن سے خون نکلتا ہی ہے اتنا کہ جس سے وضو ٹوٹ جائے، بہت کم ہی ایسی کوئی صورت ہوگی کہ جس میں نہ نکلے. باقی اصول وہی ہے جو آپ نے ارشاد فرمایا ہے کہ اتنا نکل جائے کہ بہہ گیا تو اس صورت میں وضو ٹوٹ جائے گا. تو وہ روئی سے صاف کرتے ہیں عام طور پر اور لگا دیتے ہیں اس پر اور نظر آتا ہے، پتہ چل جاتا ہے. اسی طرح وہ جو پٹی لگا دیتے ہیں تو اس میں بھی عام طور پہ نظر آ رہا
ہے، پٹی اتارے تو اس کے اوپر خون کا نشان
بھی
ہوتا ہے، اور روئی بھی ہٹائیں تو اس کے اوپر بھی خون کا نشان ہوتا ہے.
ایسا ہی ہے
جی.
سر نڈل مختلف ہوتے ہیں، باریک نڈل بھی ہوتے ہیں، بہت باریک. تو یہ کہ جیسا نڈل اور جیسا لگانے والا، اس پر بھی ڈیپینڈ اصول وہ یہ جو عرض کیا گیا، لیکن یہ کہ احتیاط کرنی چاہیے کہ خون نکلنے کا پورا پورا اندیشہ ہے کہ وضو توڑ دے، اتنا خون نکل جائے.
کیا گلوکوز وغیرہ کی ڈرپ لگوانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟
ڈرپ میں ایسا ہوتا ہے کہ جب ڈرپ لگاتے ہیں نا تو وہ نس میں ہوتا ہے نا، تو وہ خون چڑھتا ہے. خون جب چڑھتا ہے تو وضو توڑ دیا اس نے. یوں ڈرپ لگانے سے ان مان ہو کر وہ وضو ٹوٹ جائے گا. اور نکالتے وقت وہی کہ ڈرپ کی نڈل موٹی ہوتی ہے، نڈل من سوئی، اور اس انجیکشن کی سوئی اتنی موٹی نہیں ہوتی.
یہ شاید فرمائے کیا مسواک نماز کے لیے سنت ہے یا وضو کے لیے؟
مسواک وضو کی وہ خارج یا سنت، مطلب خارج میں کیا بولتے ہیں، سنت قبلیہ وضو کے لیے. ویسے مختلف اوقات میں مسواک کرنے کی سنت اوقات ہیں، ٹھیک، سونے کے وقت، جاگے تب، گھر سے باہر سے گھر آئے اس وقت بھی مسواک کریں. اس کے میں تغیر رائحہ، یعنی کہ منہ میں کوئی بدبو ہو جائے تو اس وقت، یعنی کہ جبکہ وضو بھی ہے تب بھی سنت ہے کہ دوبارہ کر لیں، یعنی جبکہ نماز پڑھنی ہے. ایسا لفظ سنت غالباً ظاہر
جی جی بالکل ایسا ہی، تو اب تو ضروری ہو جاتا ہے
جی.
یہ باپ ارشاد فرما دیجئے اس حوالے سے جو آپ نے کہا کہ یہ پہلے کی سنت ہے وضو سے، تو اس کی تھوڑی سی آپ وضاحت کر دیں، کیونکہ عام طور پر جو ایک تصور ذہن کے اندر مسواک کا بیٹھا ہوتا ہے اور کتابوں میں بہت ساری اس طرح لکھا ہوا بھی ہوتا ہے کہ جب کلی کرتے ہیں اس وقت ہمارے یہاں مسواک کی جاتی ہے. تو جو طریقہ کار جو امام علیہ سنت نے بیان کیا ہے احادیث کی روشنی میں، اگر وہ آپ ارشاد فرما دیں کیا ہے؟
سب سے پہلے مسواک کریں، ہے نا، اس کے بعد ہاتھ دھو کر کلیاں وغیرہ کریں، اور اگر بھول گئے مسواک کرنا تو وضو کرنے کے بعد بھی کی جا سکتی ہے.
ٹھیک، یہ ارشاد فرمائیے کہ وضو کرنے کے بعد ناخنوں پر نیل پالش لگانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟
وضو نہیں ٹوٹے گا، لیکن نیل پالش کی تہ اگر جم جاتی ہے دوبارہ وضو کریں گے تو یہ اتارنا پڑے گا، ورنہ وضو نہیں ہوگا.
اگر باوضو خاتون کے سر سے دوپٹہ اتر جائے تو کیا دوپٹہ سر سے اتر جانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟
نہیں ٹوٹے گا.
حضور یہ بھی کیسا تصور ہے نا
جی،
یہ تصور کیسا ہے؟ مسئلہ تو ایک سوچ تو غلط ہے کہ وضو ٹوٹ جاتا ہے یہ پوچھنا، لیکن یہ بھی ایک خیال کہ اگر کسی با پردہ با وضو عورت کے سر سے دوپٹہ اتر جائے تو یار وضو تو نہیں ٹوٹ گیا. تو یعنی اس طرح دوپٹے کی اتنی اہمیت کیا ابھی بھی ہے لوگوں کے ذہنوں میں؟
دوپٹے کی اہمیت تو ہے نا، کہنے کہ اتنی اہمیت کہ کہیں وضو تو نہیں ٹوٹ گیا.
میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں،
جو بغیر دوپٹے کے گھومتی ہیں ان کا بہت کچھ ٹوٹ جاتا ہے، حیا بھی ٹوٹ جاتی ہے نا
جی. یہ ارشاد فرمائے وضو کے بعد کون سی دعا پڑھنی چاہیے؟
آسمان کو دیکھ کر بھی پڑھنے کی ہے اور نہ دیکھ کر بھی پڑھنے کی ہے، وہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو آٹھوں دروازے جنت کے کھل جاتے ہیں پڑھنے والے کے لیے، اور جس دروازے چاہے جنت میں داخل ہو. اور انا انزلنا ہو پڑھنے کا بھی لکھا ہے کہ انا انزلنا آسمان کو دیکھ کر پڑھے، تو انشاءاللہ اس کی آنکھوں کی روشنی سلامت رہے گی
ماشاءاللہ. کسی ایسے بچے کو دیکھنا جس کے اوپر کپڑے نہ ہو، تو کیا ایسے بچے کو دیکھے تو برہنہ کس کو کہتے ہیں، تو کیا ایسے بچے کو دیکھنے سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے؟
برہنہ بچے یا بڑے کو دیکھنے سے وضو نہیں ٹوٹتا.
کلی کرنے سے مراد صرف کلی ہے یا غرغرہ بھی اس میں شامل ہے؟
غرغرہ وضو میں جب کلی کریں نا تو اس کی سنت ہے، لیکن روزے میں نہیں کریں گے غرغرہ.
کتا اگر کپڑوں سے چھو جائے، ٹچ ہو جائے، تو کیا اس سے کپڑے ناپاک ہو جاتے ہیں؟
جی نہیں، کتے کا اگر تھوک لگ گیا نا تو اس کا تھوک ناپاک ہے، تو کپڑوں پر یہ ناپاکی آ گئی تھوک اگر آئی.
ٹھیک ہے، کیا اونگ آنے سے وضو ٹوٹتا ہے؟
نہیں ٹوٹتا. اونگ مانے وہی ہلکی سی وہ نیند آتی ہے.
ٹھیک ہے، اب یہ
لیٹ کر اگر سویا اور مطلب پورا وزن آ گیا بیٹھنے کی جگہ پر، نہیں بیٹھنے کی جگہ پر
سو لیٹ گیا نا، چت لیٹا ہوا ہے، تو اب اگر اس کی آنکھ لگ گئی، وہ بھلے اونگ ٹائپ کی ہی لگی ہو، جب لگ گئی تو پھر اس سے وضو ٹوٹ جائے گا اس کا. ایک ہوتا ہے کہ بیٹھے بیٹھے جس کو اونگ بولتے ہیں، اونگ آتی ہیں، جھونکا آتا ہے جس کو، اور وہ ایک الگ ہے، اور ایک بالکل چت لیٹا ہوا ہے، وہ سویا ہوا ہے اور اس کی آنکھ لگ گئی.
اصل وضو ٹوٹنے کی جو حکمت ہے نا وہ یہ ہے کہ وہ ہوا خارج ہونا، تو جب یہ کہ ہلکی سی اگر اس کو نیند آئی تو وہ اگر وہ عمل پایا گیا تو آنکھ فوراً کھل جائے گی اس کی.
حضور، یہ آپ نے کتے کے تعلق سے جو ابھی ارشاد فرمایا، اگر کتا گیلا ہے تو کیا اس کی بھی کوئی صورت ہے؟
گیلا ہو تب بھی وہ ناپاک کہنا ضروری نہیں ہے نا.
اچھا،
پاک پانی بھی تو کتے پر ہو سکتا ہے نا، کتا نجس العین نہیں ہے، لیکن اس کا رواں رواں ناپاک ہم نہیں کہیں گے. سور کا رواں رواں ناپاک ہے، خنزیر کا، وہ نجس العین ہے، لیکن کتا بھی بازوں کے نزدیک نجس العین ہے.
کیا کپڑے تبدیل کرنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟
نہیں ٹوٹتا.
کیا وضو کے بعد ناخن کاٹنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟
نہیں ٹوٹتا.
کیا آنکھوں میں لینس لگے ہوں تو وضو یا غسل ہو جائے گا، یا لینس نکال کر وضو کرنا ہوگا یا غسل کرنا ہوگا؟
نکالنے کی ضرورت نہیں ہے، جو اندر کا جو حصہ ہے اس کو دھونے کی، تو غسل میں وضو میں دھونے کی ضرورت تو ہے نہیں.
سوال چلائیے.
আমার যে পরিমাণ জাকাত আসবে তা আমার এক নিকট আত্মীয়কে দিতে চাই, কারণ সে খুব সমস্যায় আছে, কিন্তু আমি যদি তাকে জাকাতের টাকা উল্লেখ করে না দেই তাহলে আমার জাকাত আদায় হবে কি?
জাকাত কে পয়সে বতায়ে বগৈর কিসি কো জাকাত দেনে সে জাকাত হোগি ইয়া নাহি, তো ইসমে ইয়ে কি আগার ও জাকাত কা হকদার হ্যায় تو اس کو بغیر بتائے بھی زکات دے دی تو زکات ہو جائے گی. بلکہ بعض لوگ تو ویسے ہی سفید پوش ہوتے ہیں، زکات لینے سے شرماتے ہیں، تو ایسا اگر کسی نے گفٹ کہہ کر دیا یا عیدی کہہ کر دیا تب بھی زکات ہو جائے گی، اپنی نیت زکات کی ہو اور اگلا ہو زکات کا حقدار مستحق.
بیٹا آیان.
جی بابا.
بیٹا میرا پیر دبا دو، آج میرے کو بہت درد ہو رہا ہے.
ہاں پاؤں دبانے، لیکن گیم، چلو بعد میں دبا دوں گا. ارے فائر کہاں سے لگ رہا ہے؟ اچھا تم آ رہا ہے، اب تو تم گیا بچو. یہ والا بھی گیا. ہے एक मिनट क्या, लेकिन बाबा ने तुम पैर दबाने को कहा था।
मैं गेम में बिजी रहा और बाबा सो भी गए। इतना दर्द हो रहा होगा ना बाबा के पाँव में।
अहमद भाई, मुझे आपसे एक बात शेयर करनी है।
जी जी बोले।
दरअसल रात को बाबा जान ने मुझे पाँव दबाने के लिए बुलाया था। मैंने उन्हें कहा मैं अभी आता हूँ, लेकिन मैं मोबाइल में गेम खेलने में मसरूफ हो गया। फिर गेम खेलते खेलते वक्त ऐसा गुजरा कि टाइम का तो पता ही नहीं चला और रात भी बहुत ज्यादा हो गई थी। मैंने उन्हें जाकर देखा तो वो सो चुके थे और अब मुझे बहुत अफसोस हो रहा है।
ये तो आपने ठीक नहीं किया, बाबा जान की खिदमत छोड़कर गेम में मसरूफ हो गए। आपको मालूम है इस्लाम में वालिद का एक मकाम है। हदीस पाक में वालिद को जन्नत का दरमियाना दरवाजा कहा गया है। वालिद हमारे घर का सहारा है।
अहमद भाई, जन्नत का दरमियाना दरवाजा, इतना बड़ा मकाम, सुभान अल्लाह। अच्छा अहमद भाई, और भी बताए ना वालिद के बारे में।
अयान भाई, मैं इतना ज्यादा कुछ तो नहीं जानता। एक काम करते हैं ना, वो मेरे अहले सुन्नत से मालूम कर लेते हैं।
यू आर एब्सोल्युटली राइट, वो हमें अच्छा गाइड करेंगे। अमीर अहले सुन्नत, ये इरशाद फरमाइए कि इस्लाम में वालिद को क्या मकाम हासिल है और एक बेटे को अपने वालिद की खिदमत किस तरह करनी चाहिए।
अल्लाह अकबर, बाप की भी बहुत अहमियत है इस्लाम में। और जैसे अभी अहमद भाई ने आपको मतलब बताया कि जन्नत का दरमियाना दरवाजा बाप, इतनी अहमियत, बाप जो है ये हमारे लिए जन्नत भी है और दोजख भी है। इनकी नाफरमानियां करके, इनकी दिल आजारियां करके बंदा अपने आप को जन्नत जहन्नम का हकदार बनाता है। खिदमत करके, सेवा करके, इनका दिल खुश करके बाप का जन्नत का मुस्तहिक बन जाता है। तो जन्नत ही में जाना चाहिए। और ये वाकई गेम की मसरूफियात जो बताई गई, ये तो खैर खाका था, वाकई है ऐसा ही तकरीबन के बहुत ज्यादा इन्हें उलझा कर रख दिया है गेम्स ने, जिससे मतलब न जाने कैसे कैसे नुकसान हो रहे हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है, अल्लाह के प्यारे प्यारे आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह पाक की इताअत वालिद की इताअत करने में और अल्लाह ताला की नाफरमानी वालिद की नाफरमानी करने में है। हजरत अबू बकरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है, हुजूर अकदस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, माँ बाप की नाफरमानी के अलावा अल्लाह पाक पर गुनाह, अल्लाह पाक हर गुनाह में से जिसे चाहे माफ फरमा देगा। जबकि माँ बाप की नाफरमानी की सजा इंसान को मौत से पहले जिंदगी ही में मिल जाएगी। तो इसलिए वालिदैन की खिदमत है वो सआदत समझ कर करनी चाहिए। अल्लाह पाक कुरान करीम में इरशाद फरमाता है, वबिल वालिदैन इहसाना इम्मा यबलुगन इंदकल किबरा इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ्फिन वला तन्हरहुमा वला तन्हरहुमा वकुल लहुमा कौलन करीमा। आसान तर्जमा कुरान कंजुल इरफान। और तुम्हारे रब ने हुक्म फरमाया कि इसके सिवा किसी की इबादत ना करो और माँ बाप के साथ अच्छा सुलूक करो। अगर तेरे सामने इनमें से कोई एक या दोनों बुढ़ापे को पहुंच जाए तो इनसे उफ तक ना कहना और इन्हें ना झिड़कना और इनसे खूबसूरत नर्म बात कहना। तो यूं आपने देखा कि کتنی اہمیت ہے والدین کی، کہ یہ اگر بڑھاپے میں پہنچ جائیں اور اگر کبھی کوئی بات ان کی بری لگے بھی تب بھی اف نہیں کر رہا. اف یہ بہت ہلکا سا لفظ ہے، اف کر دیں اف یہ بھی نہیں کہنا، نہ خوش دلی کے ساتھ وہ نبھاتے چلے جانا ہے. جس طرح دیکھو نا ہمارے بھی تو والدین نے ناز اٹھائے نا بچپن میں، ہم چھوٹے تھے بستر گندا کر دیتے تھے تو ماں ہی تو دھوتی تھی، اور اگر اب یہ اس بڑھاپے میں اس طرح کے امراض پر پہنچتے ہیں تو ہمارے یہ ہوتا ہے کہ میل نرس یا فیمیل نرس رکھ دیتے ہیں، وہ خدمت کرتے رہے، ہم پیسے دے کر فارغ ہو جاتے ہیں یا پھر اولڈ ہاؤس میں ڈالاتے ہیں. تو اس نے جتنا اپنے بس میں ہونا اپنے والدین کی خدمت اپنے ہاتھ سے کرنی چاہیے جہاں تک شریعت اجازت دے، خوش دلی کے ساتھ کرنی چاہیے، بیزاری کے ساتھ نہیں. ماں کبھی بیزار نہیں ہوئی تھی ہماری خدمت سے، سردی ہو گرمی ہو ہر صورت میں ماں نے ہماری خدمت کی تھی. اللہ پاک کی عبادت کے بعد والدین کی خدمت سے بڑھ کر کوئی طاقت نہیں، اور اس پر اللہ پاک کا یہ ارشاد دلیل ہے. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان. اور تمہارے رب نے حکم فرمایا کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، باپ جنت کا درمیانی دروازہ ہے، تیری مرضی ہے اس کی حفاظت کر یا اسے چھوڑ دے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. ایک رسالہ مکتبۃ المدینہ کا ماں باپ کے تعلق سے بہت پیارا رسالہ ہے، دلچسپ بھی ہے، سمندری گنبد اس رسالے کا نام ہے. تو یہ رسالہ زیادہ پیج نہیں ہے، مختصر سا ہے، اس کو ضرور حاصل کیجئے اور اس کو پڑھیے تو انشاءاللہ ماں باپ کی اہمیت کا اندازہ ہوگا.
32 پیجز، 32 روپے کا یہ،
32 پیجز، اور ہدیہ بھی اس کا نے کوسٹ 32 روپے، 32 روپیز
پرائز.
یہ بتائیں 32 روپیز،
32 روپیز پرائز اس کی،
پرائز 32 روپیز. سمندری گنبد جس میں والدین کے بارے میں بڑی پیاری معلومات ہیں، تو یہ رسالہ مکتبۃ المدینہ نے چھاپا ہے، اس کے پیج 32 ہے اور اس کی پرائس بھی 32 روپیز پاکستانی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
یا سیدی، میں نے یہ سوال پوچھنا تھا کہ اگر کوئی بیرون ملک ہو تو اس نے جو فطرہ ادا کرنا ہے وہ اپنے ملک کے حساب سے دینا ہے یا جس ملک میں وہ رہتے ہیں اس حساب سے فطرہ ادا کریں گے؟ براہ کرم اس کا جواب ارشاد فرما دیں. میرے بھائی بیرون ملک ہیں، ان کے لیے بھی خصوصی دعا فرما دیں. جزاک اللہ خیر.
اللہ کرم فرمائے. جس ملک میں فطرہ ادا کر رہے ہیں اسی ملک کی کرنسی،
جس ملک میں ہیں وہ،
جس ملک میں اس وقت موجود ہے وہاں کے حساب سے فطرہ ادا کریں.
میرا اہل سنت کی بارگاہ میں سوال تھا کہ تراویح پڑھتے ہوئے اگر امام صاحب تلاوت شروع کر دیں اور ہم ثنا میں ولا الہ تک ہوں اور ادھر ہم کیا وقف کر سکتے ہیں یا ہم پوری کرنی ہوگی؟
جب تلاوت شروع ہو جائے تو وہ ثنا تو موقف ادھر ہی رک جائے نا، واجب ہے نا، جہاں پہنچے تو وہاں رک جائے.
پیارے امیر اہل سنت کی بارگاہ میں میرا سوال یہ ہے، جو لوگ مدینہ شریف سے آتے ہیں ان کو ملنے کے لیے اس نیت سے جا سکتے ہیں مکہ مدینہ کا تبرکات لیں گے، مدینہ کی کھجوریں اور آب زمزم پئیں گے، اور اپنے گھر کے لیے بھی بچوں کے لیے بھی ان سے سوال کر سکتے ہیں؟ اس کے بارے میں شرعی رہنمائی فرما دیجیے.
یعنی جو واپسی آتے ہیں عمرے سے مدینہ منورہ سے، تو ان سے ملاقات کے لیے اس لیے جانا کہ ان کے پاس جا کے زمزم پئیں گے، کھجوریں وہاں کی کھائیں گے، اور اپنے بچوں کے لیے بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ سوال کر سکتے نہیں کر سکتے یہ.
اس نیت سے جو معتمر عمرہ سفاری ہو کر جو آیا ہے مدینے سے آیا ہے ٹھیک ہے, اب اس میں جیسے مراسم ہیں آپ کے یا ویسے آپ چلے گئے اور اس نے خود بخود دے دیا تو ٹھیک ہے, اور اگر مانگنے کی ترکیب نہیں ہے اور آپ کے مانگنے سے اس کو ناگوار گزرے گا تب تو مانگنا تو نہیں چاہیے. ظاہر ہے کہ وہ کھجور آب زمزم یہ لمیٹڈ ہی عام طور پہ لوگ لاتے ہیں, تو وہ ان کے خاص جو عزیز ہوتے ہیں خاص دوست ہوتے ہیں ان کو انہیں دینا ہوتا ہے, تو ایک درمیان آدمی مانگ لے گا تو مروت میں منع نہیں کریں گے, لیکن یہ کہ ان پر گرا گزرے گا تو یہ سوال نہ کیا جائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
امیر اہل سنت سے میرا یہ سوال ہے, سحری کا وقت کم ہو اور غسل فرض ہو جائے تو سحری کرنے سے روزہ مانا جائے گا یا پھر غسل کرنا پڑے گا؟ جواب ارشاد فرما دیجئے, جزاک اللہ خیر.
کلی وغیرہ کر لے, ہاتھ دھو لے, کلی کر لے اور کھا لے سحری بعد میں, اور سحری کے وقت کے اندر ناک میں پانی چڑھا لے نرمڈی تک, گرگرا بھی کر لے یا بڑے بڑے گھونٹ پانی پینے سے ویسے ہی وہ گرگرے والی جو صورت تھی وہ بھی ہو گئی.
پہلے سنت سے میرا یہ سوال ہے کہ شجرہ قادریہ تاریہ کے جو اوراد ہوتے ہیں وہ 8-10 سال کے بچے اگر قرآن شریف صحیح پڑھنا جانتے ہوں تو کیا ان کو یہ دیا جا سکتا ہے کہ یہ پڑھ لیں صبح شام؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ مچھروں سے بچنے کے لیے جو لکوڈ وغیرہ جو ہے وہ عموماً جو جلایا جاتا ہے لکوڈ جو ہے وہ اس کو روزے کی حالت میں جب لکوڈ تھوڑا سا مطلب زیادہ دیر گھنٹے 2 گھنٹے جلتا ہے تو اس کی ایک جو ہے نا وہ مہک محسوس ہوتی ہے, حلق میں بھی کبھی محسوس ہوتی ہے, تو کیا اس سے روزے میں کوئی فرق پڑے گا؟
اگر بچہ مرید ہو اور وہ اپنے پیر صاحب کی اجازت سے اوراد و وظائف پڑھتا ہے شجرے کے اس میں کوئی حرج نہیں ہے, اور لکوڈ کا جو آپ نے فرمایا تو اس کا جو کیفیت آپ نے سوال میں بیان کی تو وہ جلتا ہے لکوڈ یا جلے بھی جلاتے ہیں, اب لکوڈ بھی
لکوڈ ہوتا ہے اچھا, اس کی پھر وہ خوشبو ہوتی ہے جس سے مچھر دور بھاگتے ہیں.
جی 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 ہاں, تو وہ اگر خوشبو جاتی ہے خود بخود ناک میں اور حلق میں بھی محسوس ہوتی ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا.
امیر اہل سنت دامت برکاتہم عالیہ کی بارگاہ میں سوال عرض ہے, دعائے ثانی میں امام صاحب الفاتحہ کی صدا بلند کرتے ہیں اور خاموش ہو جاتے ہیں, اس دوران کیا پڑھنا چاہیے اور یہ صدا کیوں بلند کی جاتی ہے؟ برائے کرم جواب ارشاد فرمائیے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب پر اپنا کروڑ کروڑ رحمتوں کی نازل رحمت نازل فرمائے, آمین.
امام صاحب الفاتحہ کے کرم پر بہت بڑا احسان کرتے ہیں کہ سورہ فاتحہ پڑھنے کی نیکی کی دعوت دیتے ہیں ہم کو, سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے. سورہ فاتحہ کے فضائل میں یہاں تک مفتی احمد یار خان صاحب نے لکھا ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھنے والا جیسی الحمدللہ کہتا ہے, الحمدللہ میں 8 حروف ہیں جنت کے 8 دروازے کھل جاتے ہیں جس میں سے چاہے جنت پہ چلا جائے. تو یہ کیوں کہتے ہیں یہاں ہمیں نیکی کی دعوت دیتے ہیں امام صاحب, ہم کو قبول کر لینی چاہیے. تو یہ بہرحال ہمارے یہاں اہل سنت کی مساجد جو ہیں یہ ایک طرح سے پہچان بھی ہے کہ عاشقان رسول ہیں یا کہ امام عاشق رسول ہیں, تو وہاں یہ الفاتحہ کی صدا بلند ہوتی ہے, جہاں نہیں ہوتی وہاں ہونی چاہیے.
محمد عبید عرض کر رہا ہوں پنجاب کے نل شہر سے. امیر اہل سنت سے میرا یہ سوال ہے کہ اگر بندہ 4 رکعت والی نماز ادا کر رہا ہے تو بندے کو شک ہو کہ 3 پڑھی ہیں یا 4 پڑھی ہیں تو شک میں آ جائے, کیا اس صورت میں شک کی بنا پر سجدہ سہو جو ہے وہ نکالنا ہوگا؟ تو اس کے بارے میں کوئی وضاحت فرما.
3 پڑھی یا 4 پڑھی یہ شک واقع ہوا تو اگر ظن غالب کہیں ہوتا ہے کہ 3 یا 4 تب تو ظن غالب پر عمل کیا جائے گا, ورنہ شک کی صورت میں اس کو کم قرار دے, 3 ہیں یا 4 ہوئی ہیں تو اس کو 3 قرار دے کر نماز میں آگے بڑھے, مگر وہ 3 پڑھ کر وہ التحیات تو میں بیچنا ہے تاکہ وہ اور اتحیاتوں میں بیٹھے اور اتحیاتوں پڑھ کے پھر ایک اور رکعت پڑھے کہ شاید یہ اس کی چوتھی ہے یا ہو سکتا ہے شاید پانچویں میں پتا تو ہے نہیں نا شک ہے تو اب یہ کہ یوں مطلب اتحیاتوں پڑھ کر اب جو رکعت پڑھ کے بیٹھے تو سجدے سہو کرے نماز پوری کر لے نماز درست ہو گئی.
حضور آج بارہویں شب ہے ماہ رمضان کی اور مفتی عبد الحلیم صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی آج شب وصال بھی ہے عرس کی رات بھی ہے تو میں چاہتا ہوں ان کے لیے بھی کچھ دعا ہو جاتی کلام ہو جاتا.
کورونا کے دنوں میں حضرت کا وصال ہوا تھا جی مفتی صاحب کا. مفتی صاحب جیسا مطلب انہیں دعوت اسلامی کا محسن انہیں میں کہوں کہ وہ ایک تھے اپنی جگہ پر ایسے موقع پر انہوں نے ہم پر احسان فرمائے تھے. میں تو محسن دعوت اسلامی ان کو تسلیم کرتا ہوں. جب ہند میں دعوت اسلامی کے لیے مطلب ابھی اتنی مطلب لوگ شکوک و شبات میں تھے اور کچھ مسائل وہاں کھڑے کیے گئے تھے ان دنوں کیونکہ یہ ہند کے علماء اہل سنت میں نمایاں حیثیت رکھتے تھے. عام مولانا جو ہوتے چھوٹے چھوٹے نہیں نمایاں حیثیت تھی
ماشاءاللہ ماشاءاللہ
اور ان کا مان تھا ان کو لوگ علماء بھی ایک طبقہ تھا ایک تعداد مانتے تھے ان کو اور بزرگ تھے یعنی ان کو کبھی رف ٹاکنگ اور یہ اڑا اڑی مارا ماری کرتے میں نے نہیں دیکھا. میں نے بہت ان کی یوں کہہ سکتا ہوں جب ہند جاتا تھا صحبت اٹھائی ہے اور شریف النفس میں نے ان کو پایا. تو یہ علماء کی خدمت میں کہوں یا مگر علماء کے پاس جا کر یہ ان کو مطمئن کرتے تھے اور علماء مطمئن ہوتے تھے کہ اچھا یہ مفتی عبد الحلیم جیسی شخصیت بھی دعوت اسلامی کی تائید کر رہی ہے کیونکہ یہ مطلب بطور علماء اہل سنت عالم اہل سنت وہاں متعارف تھے اور بہت یعنی کہ مضبوط ستون کی طرح تھے ایک طرح سے. تو انہوں نے بہت ساتھ دیا پھر آخری سانس تک یہ دعوت اسلامی کے ساتھ لگے رہے. اور بس یہ مجھے جو اب یاد آ رہی ہیں باتیں کہ کبھی کبھی یہ آپ دیدہ ہو جاتے تھے کاش مجھے دعوت اسلامی پہلے مل جاتی جب میں خوب بھاگ دوڑ کرتا. تو یوں مطلب یہ کہ ان کی اب دیکھو یہ مجھ سے عمر میں اس وقت بھی بڑے تھے جب ہم نے ان کو پایا اور برسوں تک یعنی ہمارا مطلب یہ کہ یہ شفقت فرماتے رہے کرم فرماتے رہے اور دعوت اسلامی کے لیے بھاگ دوڑ کرتے رہے. بیان بھی بہت اچھا کرتے تھے مثبت بیان. مدینہ شخصیت تھی اور یہ ہم سے بچھڑ گئے. اللہ کریم ان کو غریق رحمت فرمائے اور ان کے درجے خوب بلند کرے بلند سے بلند تر کرے. ان کے شہزادے مفتی یحییٰ رضا آج بھی ہمارے ہند کی دعوت اسلامی کی جو پورے ہند کی مجلس مشاورت ہے ان کے رکن ہیں الحمدللہ. اللہ ان کو بھی سلامت رکھے اور لمبی حیاتی دے. اپنے والد صاحب کے نقش قدم پر چلتے ہوئے خوب اسلام و سنیت اور دعوت اسلامی کا اور مسلک اعلی حضرت کا ڈنکا بجاتے رہے
ماشاءاللہ.
اب دعا کرتے ہیں ان کی سالانہ عرس ہے ان کا اللہ پاک ان کو غریق رحمت فرمائے اللہ پاک ان کے درجے بلند کرے اللہ پاک جنت الفردوس میں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس میں ان کو رکھے ان کے فیوز و برکات سے حضرت مفتی عبد الحلیم صاحب کے فیوز و برکات سے اللہ پاک ہم سب کو مالا مال کرے
آمین یا رب
آمین. ان کی آل اولاد کو بھی ان کے فیوز و برکات سے مالا مال رکھے اور خوب یہ گھرانہ جو ہے یہ سنیت کی دین کی اسلام کی خدمت کرتے رہے مسلک اعلی حضرت کے ڈنکے بجاتے رہے. اللہم آمین بجائے خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. تمام عاشقان رسول حاضرین ناظرین ایک بار سورہ فاتحہ تین بار قل ھو اللہ شریف پڑھ کر میری ملک کر دیں میری یہ ملک کیسے ہوگا؟ یوں کہہ دیں کہ ہم نے جو کچھ پڑھا یا پہلے بھی جو کچھ نہیں کیا ہے ہمارے پاس، یہ ہم نے الیاس قادری کی ملک کی، ملک نہیں یاد رہتا سمجھ میں نہیں، تو ہم نے الیاس قادری کو ہی سالے ثواب کیا، تو آپ مجھے ہی سالے ثواب کریں، میرے پاس آ گئے میں آگے بڑھا دوں گا انشاءاللہ. یا اللہ پاک، جو کچھ پڑھا گیا، جو کچھ میرے پاس ٹوٹے پھوٹے اعمال ہیں، اور جو مجھے عیسیٰ علیہ ثواب عیسائی بھائیوں نے اور جنہوں ناظرین نے مجھے میری مل کیا ثواب، ان سب پر اپنے کرم کے شان شان اجر عطا فرما. یہ سارا اجر ثواب جناب رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عنایت فرما، اور بوسیلہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم، محسن اہل سنت، محسن دعوت اسلامی حضرت الحاج مفتی عبد الحلیم صاحب رحمت اللہ علیہ کو یہ ثواب عطا فرما. اللہم آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
امیر اہل سنت، میں نے ایک پوسٹ دیکھی جس پر لکھا تھا ہر خاص و عام کو مطلع کیا جاتا ہے کہ یہ جگہ کلینک عملہ اور مریضوں کی پارکنگ کے لیے مختص ہے، لہٰذا غیر متعلقہ موٹر سائیکل اور گاڑیاں کھڑی کر کے اپنے گناہوں میں اضافہ نہ کریں، تو اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟
نیک رائے ہے، اگر وہ جگہ واقعی کلینک والوں کی سرخری جگہ ہے پھر تو کسی کو وہاں کھڑی نہیں کرنی چاہیے، اور اگر ویسے گورنمنٹ کی جگہ ہے اور وہاں کلینک کی گاڑیاں اور کھڑی رہتی ہیں تو لوگوں کو تعاون کرنا چاہیے. اب وہ جو اپنے گناہوں میں اضافہ نہ کریں، یہ جملہ نہیں ہونا چاہیے، گناہوں کی مختلف صورتیں ہوتی ہیں. جیسے میں نے اب ہے جگہ گورنمنٹ کی ہے، اور اگر فکس تو ہے نہیں کہ یہ کلینک والے ہی یہاں گاڑی کھڑی کریں اور کسی نے گاڑی کھڑی کر دی تو اس پر گناہ، پھر ایک بے خیالی میں کسی نے کھڑی کر دی تو بھی کیا وہ گناہ گار. تو یہ اس طرح کی جو بھی عبارتیں ہوں نا، علماء سے اس کی سکیننگ کرا لینی چاہیے، تفتیش کرا لینی چاہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
ایس ایم ایس کے ذریعے سوال آیا ہے، کیا موبائل فون بھی حاجت اصلیہ میں آتا ہے؟
اگر واقعی وہ استعمال میں ہے، اس کے استعمال کے لیے ہے تو حاجت اصلیہ میں تو آئی ہے. موبائل فون کا کاروبار ہے تو جو بیچنے کے موبائل جو اس نے لیے وہ سارا وہ نصاب میں کاؤنٹ ہو جائے گا، اس پہ زکات کی شرائط پائے گا تو زکات بھی اس کی دینی ہوگی، ان کی دینی ہوگی. جو یا ایک بھی اگر بیچنے کے لیے لیا ہے تو وہ بھی کاؤنٹ تو ہوگا، اور استعمال کے لیے لیا تو کاؤنٹ نہیں ہوگا نصاب میں یا حاجت اصلیہ میں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
یا سیدی، ایس ایم ایس کے ذریعے ایک سوال اور آیا ہے، شجرہ تاریہ قادریہ میں جہاں آپ کا نام آتا ہے وہاں پہ الیاس پڑھا جائے یا اختار پڑھا جائے؟
اس کا جواب بھی مجھے دینا پڑے گا. یا الہی کر عطا احمد رضا احمد مرسلہ، تو اعلی حضرت کا نام اس میں احمد رضا ہے، تو یہ اتار جو ہے یہ تخلص ہے، نام نہیں ہے. اور یہاں مطلب یہ کہ انصب یہ ہے کہ نام ہو، تخلص میں پڑھ لیا تو مراد تو وہی ہے، نام ہی ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اچھا عبدالعظیم، مجھے دو تین دن پہلے پتا چلا کہ آپ کے بھائی صاحب وفات پا گئے تھے، اللہ کریم قری کے رحمت فرمائے. کوئی تفصیلات تو یاد نہیں مجھے، غالباً اچانک کوئی ہارٹ اٹیک ہو گیا ان کو.
جی فالج،
فالج ہو گیا. اللہ بچاروں قری کے رحمت فرمائے، میرے صاحب مغفرت فرمائے. میں آپ سے تعزیت کرتا ہوں، جو بھی گھر والے سب سے میں تعزیت کرتا ہوں. سب کو اللہ پاک صبر رحمت عطا فرمائے.
جزاک اللہ
ویاکم. آپ بھی صالح ثواب کے لیے کو مدنی قافلے میں سفر کر لیں، انشاءاللہ بیڑا پار ہوگا بھائی کا. صلوا علی الحبیب صلی اللہ
علی محمد. ایس ایم ایس کے ذریعے سوال ہے کہ عشاء کی نماز میں وتر جو پڑھتے ہیں، اس میں کیا واجب کی نیت کرنا ہوگی؟
وتر میں
واجب کی نیت کرنا ہوگی؟
تو وتر ہے واجب نا، تو لفظ واجب کہنا ضروری ہے. واجب کریں تو بھی ٹھیک ہے، نہ کریں تو بھی ٹھیک ہے.
ایک اور سوال ہے، روزے کی حالت میں اگر حلق میں دھاگا چلا گیا تو کیا روزہ ٹوٹ جائے گا؟
ہاں حلق میں اتر گیا تو روزہ تو ٹوٹ جائے گا.
یہ سوشل میڈیا کے ذریعے مراد عباسی سوال کر رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ پاک کی یاد اور محبت دل میں کیسے لائیں اور وہ کیسے برقرار رکھیں، اس کا کوئی طریقہ ارشاد فرما دیں.
یہ اس طرح کے گھما پھرا کے سوالات پہلے بھی آتے رہے ہیں.
صحیح.
اب یہ ایسا سوال ہے کہ اس پہ پورا بیان ہو سکتا ہے، اس کے لیے مطالعہ کریں. سب مشورے دیے تھے میں نے اس طرح، مطلب میں نے کہ اب وہ لوگوں کا کیا ہوتا ہے، کوئی ورد، اچھا ورد بھی بتاؤ نا. بولے آسان ورد. اب اتنی بڑی نعمت، اتنی بڑی دولت چاہیے، اور نہ اس کے لیے ورد کرنا ہے، نہ اس کے لیے کوئی اضافی نوافل پڑھنے وغیرہ، کچھ نہیں کرنا. محبت ہے الہی مل جائے، ویسے اللہ پاک عطا کر دے تو اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے. اللہ پاک ہم سب کو اپنی محبت اور اپنا خوف عطا کر دے. صلو علی الحبیب
صلی اللہ علی محمد. ایک اور سوال ہے، کہہ رہے ہیں کیا ذخیرہ کر کے اشیاء کو مہنگے داموں فروخت کرنا جائز و حلال ہے؟ اس کی نیت یہ کی ہے کہ میں انویسٹ کر کے کاروبار کر رہا ہوں، کیا ایسا کرنا درست ہے؟
شروع میں کیا
ذخیرہ کر کے اشیاء کو؟ جی
اب ذخیرہ اندوزی تو ایک مخصوص آئٹم کی ذخیرہ اندوزی، جبکہ وہ یہ نیت ہو کہ ہم اتنا ذخیرہ کر لیں کہ مال مہنگا ہو یا لوگ تکلیف میں آ جائیں.
یعنی جس ذخیرہ اندوزی کے پر وعیدیں آئی ہیں احادیث میں، وہ تو وہ ہے کہ اس شہر کا ذخیرہ اس نے جمع کر لیا، یا ایسی جگہ سے مال آتا تھا جہاں سے لوگ خریدتے تھے، وہاں سے اٹھا کے قریب کی جگہ سے اس نے ذخیرہ کر لیا، یعنی کھانے پینے کی اشیاء کا، کہ لوگ تنگی کے اندر آئیں گے ان کو مہنگا بیچے گا، تو وہ وعیدیں آتی ہیں. باقی اس کے علاوہ اگر کسی دور دراز مقام سے اس نے منگوایا ہے، یا ویسے ہی اس کے پاس مال موجود ہے اور اس نے رکھا ہوا ہے اپنے پاس اسٹاک کر کے، لوگ دوسری جگہ سے لے رہے ہیں، تو پسندیدہ تو نہیں ہے جیسا کہ ابھی آپ ارشاد فرما دیں گے، لیکن وہ جو وعیدیں ہیں وہ بہرحال اس پر نہیں ہے جو ذخیرہ اندوزی میں کے اوپر حدیثوں کے اندر آئی ہیں.
مسلمانوں کی خیر خواہی کرنی چاہیے. اب یہ کہ مصنوعی مہنگائی کھڑی کر دینا اور یہ چیزیں روک لینا، اب ہر چیز ضرورت زندگی کے لیے وہ کمپلسری نہیں ہوتی، لیکن کئی چیزیں ایسی آدمی کی ضرورت کی ہوتی ہے. مثال کے طور پہ کھجوروں کو لے لیں آپ، کھجوریں کھائے بغیر آدمی زندہ رہ سکتا ہے، کھجوریں کھاتا بھی کون ہے، سب تو نہیں کھاتے، لیکن ابھی اس کی ضرورت رمضان شریف میں پڑتی ہے کہ ایک سنت کے طور پر افطار اس سے کیا جاتا ہے، مسجدوں میں لوگ کھجوریں دیتے ہیں تاکہ مسلمان روزہ افطار ہیں، تو بیسی صورت میں کھجور کو مہنگا کر دیا، تو ایک مطلب مسلمانوں کے لیے مسئلہ کھڑا کیا، پریشان کیا ان کو، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. اس کو ناجائز و گناہ نہیں کہیں گے جبکہ کوئی دھوکہ یا جھوٹ وغیرہ اس میں شامل نہ ہو. تاہم یہ کہ مسلمانوں کی خیر خواہی کرنی چاہیے اور اسی چیزیں ان دنوں میں اور سستی کر دینی چاہیے. تاکہ مسلمان شوق سے اس کو خریدیں، انہیں نفع میں کچھ کمی کر دیں، کم نفع کریں، کم نفع سے وہ چیز زیادہ بکتی ہے اور اپنی کبھی تو ہو جاتا ہے نفع، بلکہ زیادہ ہو جاتا ہے بعض وقت. اللہ کریم بس وہ حرص سے ہم کو نجات بخشے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
سوال یہ ہے کہ جیسے ابھی مسجدوں میں ماشاءاللہ نمازیوں کی بہت تعداد ہے، چھوٹے بچے بھی ہم ساتھ لے کے جاتے، تو ہوتا یہ کہ امام مسجد جو ہے وہاں پہ اعلان کر دیتے ہیں کہ جناب جو چھوٹے بچے ہیں وہ ان کو پیار سے پیچھے کر دیں اور پیچھے چلا. اب مسجد کی اینڈ کہاں ہے؟ اب بچے جو ہم اپنے ساتھ لے کے گئے ہیں سمجھدار بچے ہوتے ہیں، اب وہ لوگ ان کو فرض سمجھ لیتے ہیں اور وہ بچوں کو کوئی ڈانٹتا ہے کوئی پیچھے کر دیتا ہے. ہم تو بچوں کو اپنے ساتھ اس لیے لے کے جا رہے ہیں کہ بچوں پہ 7 سال کا جب ہو جاتا ہے تو اسے نماز کا حکم ہے، تو یہ تو ہم اسے اپنے ساتھ اس لیے لے کے جا رہے ہیں تاکہ اس کو ایک ترغیب ملے، لیکن وہاں کا جو ماحول ہے اب جہاں جیسے ابھی مسجدوں میں رش ہے، وہ جو بچے ریگولر نماز پڑھتے ہیں تو عام طور پر جو مسجد خالی ہوتی ہے نمازیوں سے اتنی نہیں بھری ہوتی، اس وقت تو بچوں کو اتنا نہیں فیل ہوتا، لیکن اب چونکہ اتنا رش ہے بچوں کا بھی شوق ہوتا ہے کہ وہ جماعت کے ساتھ ترتیب سے نماز پڑھیں، لیکن ہو یہ رہا ہے کہ بچوں کے ساتھ جو ہے یہ معاملہ پیش آ رہا ہے، اور وہ آئمہ کرام جو ہے ہمارے مساجد کے وہ جماعت کھڑے ہونے سے پہلے اعلان فرما دیتے ہیں کہ بچوں کو جناب پیچھے کر دیں. اب عام نماز میں رش ہوتا ہے اور جمعے والے دن تو یہ حال ہوتا ہے کہ بچوں کو چھت پہ بھیج دیا جاتا ہے یا باہر جوتیوں کے بعد بھیج دیا جاتا ہے. اب جو والدین اپنے بچوں کو اپنے ساتھ لے کے گئے وہ کیا کرے؟
ماشاءاللہ آپ کا جذبہ ست کروڑ مرحبا. ایک بزرگ کا واقعہ یاد آیا وہ نماز فیضان نماز میں، کہ وہ گھر میں نوافل پڑھتے تھے اور فرماتے تھے کہ اس لیے کہ یہ بچوں کو اس سے ترغیب ملے نمازوں کی. غالباً اس طرح کا واقعہ ہے، یا یہ ہے کہ گھر میں نماز پڑھا کریں نوافل تاکہ بچوں کو بھی نماز کا شوق پیدا ہو. تو اب یہ کہ نمازی بنانے کے لیے مسجد میں بچوں کو لے جائیں تو امام بنانے کے لیے کیا کریں گے، کہاں کھڑا کریں گے اس کو؟ تو اب یہ کہ امام صاحب جو اعلان کرتے ہیں نا، یہ اپنے طور پر نہیں کر رہے، یہ کہ ہماری ہمدردی کر رہے ہیں اور امام صاحب کے اس بیان میں نیکی کی دعوت پوشیدہ ہے، کیونکہ صفوں کی جو ترتیب ہے نا اس میں ہے یہی کہ بچے مردوں کے پیچھے ان کی صف بنے گی، فتح رضویہ شریف میں بہار شریعت میں سب ملے گا، اور یہ سب قرآن و حدیث سے نکلے ہوئے مسئلے ہیں. اپنے طور پر کوئی مطلب نہیں کرتا. اچھا آپ کا بچہ بے شک مان لیا گا 100% شریف، لیکن دوسروں کے بچے اگر یہ اگر مطلقاً اعلان کر دیا جائے کہ بھائی جو اب مطلب نمازوں میں بچوں کو لایا کرو ہم ترغیب دلانا شروع کر دیں، تو آدھو آدھ بچے مسجد میں ہوں گے پھر جو یہ کبڈیاں کھیلیں گے اور ایک دوسرے کے پیچھے دوڑیں گے نا، تو اور یہ ہو رہا ہے مسجد میں اچھا خاصا شور ہوتا ہے بچوں کا تراویح میں، جمعے میں، عیدین میں. تو ایسے ایسے میں آپ کو ایک واقعہ بہت پرانا واقعہ کسی نے بتایا تھا، وہی مطلب بچہ اتنا سمجھدار اور ذہین تھا ویسے، لیکن بہرحال اس کا کارنامہ ہنسنا منا ہے. پہلے عرض کر چکا ہوں میں کہ وہ عید کے نماز میں لے گیا اپنے بچے کو، تو اس وقت میں ایک عیسائی بھائی نے بتایا مجھے، مطلب اس وقت تو بچہ نارمل ہی تھا، جب نماز شروع ہو گئی تو اس بچے بعض بچے سمجھتے ہیں کہ اب یہ کہ اپنی آزادی کہ دو رکعتیں جب تک یہ پڑھیں گے سلام نہیں پھیرتے نا تب تک موج ہے اپنی. تو یہ بچہ دورے پر نکل گیا اب صفوں میں، اب بولنے کی ہمت نہیں ہے، یا بول دوں تو یوں یوں کرتے کرتے وہ گھسانا تو تیبند کسی نے پہنا تھا. اب آپ بتائیں گے اس بچے کی وجہ سے جو تماشا بنا ہوگا اور جو نمازیوں کی نماز کا حرج پیدا ہوا ہوگا. اچھا وہ بچہ اتنا ذہین تھا، میں آپ کو بتا دوں کہ یہ اب مطلب وہ درس نظامی کر کے تخصص فی الفقہ بھی اس نے کر لیا ہے اسی بچے نے. میں یہ کہتا ہوں شریف یا ذہین، شریف مائنس کر دیتا ہوں، ذہین تو وہ بچے بچپن سے جو عالم بنتا ہے یا وہ مطلب تخصص بالفقہ بھی پورا کر لے. اب ہو سکتا ہے کہیں دار الافتاء اہل سنت میں وہ لگے ہوئے بھی ہوں گے, مجھے ملاقات پوٹین سے نہیں ہوئی, لیکن یہ تخصص فلفک کر چکے تھے تب تو ملاقات ہوئی تھی, مجھے یاد پڑتا ہے کچھ تم یہ کر رہے تھے ان دنوں, یا ہو سکتا کہیں تدریس کر رہے ہوں گے, یہ سن کر مسکرا بھی رہے ہوں گے کہ میرا واقعہ سنا جائے, لیکن میں نے کوئی اشارہ تو آپ کو دیا ہی نہیں ہے نا. تو یہ بچہ تو بڑا بچہ بچہ ہوتا ہے, اس پر اب قلم بھی کیا لگے گا اور قانون بھی کیا بولے گا اس کو کہ یہ کیا کر دیا. تو اس لیے وہ شریعت نے جو احکام دیے ہم نے مطلب ہمیں اس کو ماننا ہے, جب زیادہ رشد ہو تو زیادہ احتیاط کرنی چاہیے لے جانے میں. تو واقعی بچے کو پیچھے بھیجیں گے تو بچے کو بچھڑ جانے کا بھی خطرہ ہے, یہ سب سمجھ میں آتا ہے. تو اب یہ بچے کو لانا ہی نہیں چاہیے کہ بچے نمازوں میں بہت مسئلے کرتے ہیں اور خرابیاں کرتے ہیں. علماء کا یہ فتویٰ ہے کہ ایسے بچے جو مسجدوں میں یہ شرارتیں کرتے ہیں یا پتہ ہے کہ شرارتیں کریں گے پھر بھی لے جانا تو یہ گناہ ہے. تو یہ تراویح میں جو حساب کتاب کر رہے ہوتے ہیں نا بچے آج کل 20 رکعتیں ہیں تو ایک وقت تو لگتا ہے نا اس میں, تو 20 تو کہنے کی نا, شروع میں فرض تو آخر میں وتر اور وغیرہ وغیرہ, تو یوں گھنٹہ سوا گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ مسجد میں یہ بچے جو ہیں یہ ناک میں دم کر دیتے ہیں. ہر بچے کا نہیں کہتا, بعض شریف بھی ہوتے ہیں, لیکن ذرا فتویٰ جو ہے ایک ایک کے لیے مفتی نہیں دے گا کہ بھائی اس بچے کو اجازت ہے اس بچے کو نہیں ہے, اس وہ فتویٰ مطلقاً دے گا کہ جو بچے شرارت کرتے ہیں وہ مسجد میں نہ لائے جائیں. اچھا پھر یہ کہ ایسا بچہ کہ جو گندگی کر دے گا ظن غالب آ گیا, یعنی ظن غالب مانے خیال اس پر اپنا پکا جم گیا کہ یہ پیشی کر دے گا پیشاب کر دے گا, تو ایسے بچے کو بھی مسجد میں لانا حرام ہے. اور سمجھدار بچہ جو ایسا نہیں کرے گا اس کو مسجد میں لانا مکروہ تنزیہی ہے. اور اب یہ بچہ جو سمجھدار ہے اور شرارت کرے گا, اچھا آپ ایک بچہ ہے واقعی وہ شریف ہے کہ اس کو مطلب کوئی موقع نہیں مل رہا, اب دوسرا آ گیا یہ تھوڑا کھلے گا, تیسرا آ گیا تو اب آپ چھوٹے پڑیں گے. یہ تینوں بچے جو مل کر یہ ساری مسجد کو سر پہ اٹھائیں گے نا تو نماز پڑھ کے وہ دکھائے, بعض بچے ایسے شور شرافے کر رہے ہوتے. تو یہ ایسی بات نہیں ہے جو میں کوئی انوکھی باتیں کر رہا ہوں یا یونیک باتیں کر رہا ہوں, کہ سب کو مطلب اس کا پتا ہوگا. ہم بھی بچپن میں مسجد میں جاتے تھے, مجھے بھی پتا ہے کہ مسجد میں صف میں کھڑے ہوتے تھے, صف ہماری الگ صف بچوں کی, تو پھر کیا ہوتا رکو میں جیسے جاتے تھے کوئی یوں کر کے دھکا مارتا کلٹی. مجھے یاد نہیں کہ میں نے دھکا کسی کو مارا ہو, لیکن یہ کہ دھکے کھائے ضرور ہیں. تو بچہ بچہ ہوتا ہے ان کو سمجھ نہیں پڑتی. اچھا وہ ان دنوں مائک کا رواج اتنا تھا نہیں, تو ہماری مسجد جو تھی محلے کی وہی بادامی مسجد جس کا تذکرہ کرتا ہوں کہ بچپن سے اس کا منہ دیکھا ہے, اس مسجد کا میں نے رخ کیا ہے, تو اسی مسجد کے بعد نہ سمجھتا وہ جاتا تھا مسجد میں شوق تھا, تو بڑے بھائی مجھے لے جاتے تھے نمازوں میں فجر میں بھی لے جاتے تھے, تو ظاہر ہے کہ وہ سب میں آگے چلے گئے میں پیچھے ہوتا تھا, لیکن میں الحمدللہ مسجد میں شرارتیں کرنا مجھے یاد نہیں ہے. لیکن یہ کہ وہ لائن تو گرنی ہے کسی نے ایک نے دھکا مارنا ہے تو اس میں اقامت اور تکبیر بولتے تھے مائک نہ ہونے کی وجہ سے, تو دوسروں تک ربنا لک الحمد اور یہ بولتے ہیں مکبر. تو اب یہ کہ یہ بچے بولتے تھے زور سے اللہ اکبر ربنا لک الحمد, تو میں بھی بولتا تھا اعتراف کرتا ہوں, لیکن میں سمجھتا تھا کہ یہ بولنا چاہیے سب کو, وہ ادھر سے وہ آواز آتی تھی ربنا لک الحمد, تو ہم سب بچے بھی سمجھو ربنا لک الحمد بولتے تھے, پتہ ہی نہیں تھا نا. تو یہ بچے انجان میں بھی پرابلم تو کریٹ کرتے ہی, تو اس لیے ایسے بچوں کو مسجد میں نہ لایا جائے, صبر کیا جائے سمجھے. اور کیا ہر وقت مسجد میں بچہ تھوڑی ہوتا ہے, لائیں گے تو پانچوں نماز میں بھی نہیں لائیں گے, آپ کو جب ٹائم ہوگا موقع ہوگا تو لے آئیں گے. جیسے تراویح میں شوق اچھا ہے جذبہ اچھا ہے, تو گھر میں امی تو گھر میں تراویح پڑھتی ہے نا, بچے کو اس کے ساتھ لگا دو, کوئی ایسی پسند کی چیز کو کھلونا یا کوئی کھانے کی چیز کا اس کو مطلب آسرا دے دو کہ یہ آپ نے 20 رکعت پوری پڑھی نا تو آپ کو یہ ملے گا, تھوڑا خرچہ کرو اور دیں واقعی واپس، یہ بیچ میں بھی مانگے گا مجھے تو نہیں، پوری پڑھ لو، وتر بھی ختم ہو جائے، یہ ہو جائے وہ ہو جائے، ہاں پھر تسبیح بھی پڑھنی ہے، تسبیح فاطمہ یہ بھی عادت دلوا، یہ پڑھ لو گے تو یہ ملے گا. تو یوں آپ کریں، گھر میں ترکیب کریں، مسجد کی، مسجد کے نمازیوں کو اس کی ہم سزا کیوں دیں یار، اپنے بچوں کو ٹرینڈ کرنے کے تعلق سے وہ بےچارے تکلیف میں آ جائیں گے، اور ہم پھر اگر واقعی ایسا کریں گے تو گناہگار بھی ہوں گے.
آپ کہہ رہے کہ امی کے حوالے کر دو.
جی امی کیا، امی سنبھالے گی یار،
دھکا مارنے
امی نے مطلب جب سے یہ پیدا ہوا ہے سنبھالا ہی ہوا ہے،
دھکا مارنے والی بھی تو یہی ہوتی ہے کئی جگہ.
اکیلا بچہ کیا کرے یار، امی کو دھکا تھوڑی مارے،
نہیں اس کو لے جاؤ.
ہاں وہ یہ الگ بات ہے،
اس کو تھوڑی دیر یہ
مسجد کا ماحول دیکھے گا سیکھے گا
اس کو. امی کو بھی تھوڑا گھر کے اندر جو ہے نا وہ چاہیے کہ امی بچے کا ابو بھی جاوے بچہ بھی جاوے، تو یوں میں بھی تھوڑا سا سکون میں بیٹھ سکوں اور کچھ مطلب جو
دوسرے کے سر پہ ڈال دیا.
یہ یہ کئی گھروں کی کہانی.
سوال کا یہ بھی حصہ تھا کہ کوئی ڈانٹتا ہے کوئی یہ لگتا ہے، یہ بھی تھا.
جی
تو یہ اس کے تو میں خلاف ہوں، بچے کو ڈانٹنے کا آپ کو کوئی رائٹ نہیں ہے، بچے کو جو بھی کر رہا ہے بچکار کر پیار سے، جھاڑنا ڈانٹنا دھکے دینا یا ہاتھ رکھ دینا اٹھا کے یہ نہیں کر رہا ہے، یہ غلط ہے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
میرا امیر اہل سنت سے یہ سوال ہے کہ مسجد نہیں بنانے کے لیے جب پرانی مسجد شہید کس طرح کی جاتی ہے، کہ عذاب بتا دیں، دیواروں پہ کلمہ شریف بھی لکھا ہوا ہوتا ہے.
اللہ اللہ اللہ. تو اس طرح دیواروں پر اول تو لکھنا جو ہے نا اس کی حوصلہ افزائی ہے بھی نہیں، ہمارے یہاں اس کا عرف ہے، معمول ہے، یہ بچنا ہی اچھا ہے کہ آج نہیں تو کل اس کا رنگ بھی تو اس کی مطلب ظاہر ہے کہ ویلیڈیٹی ہوتی ہے فکس ٹائم تک، جب ایکسپائر ڈیٹ اس کی آئے گی تو یہ تو کلر، تو یوں لکھنا تو مزے والا کام بھی نہیں ہے. پھر وہی جو آپ نے بتایا کہ جب شہید کرنے کا وقت آیا تو اب بھی اس کو کیا کریں، اب یہ کہ کون مائیکا لال اس پہ ہتھوڑا کلمہ طیبہ لکھا ہوا ہے، کیسے ہتھوڑا، اب چلا بھی دیتے ہیں مزدور لوگ ڈائریکٹ. تو یہ فریم اگر ضرورت لگے تو فریم آدھی اتار کر ادب سے رکھ سکتا ہے، لیکن یہ جو لکھتے ہیں دیواروں پہ اس کو میں نے ناجائز نہیں کہا، گناہ بھی نہیں کہا ہے، بے ایک مطلب کہ سمجھ میں نہیں آتا یہ لکھنا، کہ اس سے پھر ادب اس کا رکھنا یہ بہت مشکل ہو جاتا ہے، پھر چھپکلیاں اور کیا کیا یہ اپنے کام کرتی ہوں گی. تو اب یہ تو ہر جگہ یہ عرف ہے، شروع کے دور میں تو ظاہر کہاں تھا یہ. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. الحمدللہ آج ایک روزہ نفلی اعتکاف میں ہمارے پاس پروفیشنل آف دعوت اسلامی کے اسلامی بھائی موجود ہیں، اور اس میں آئی ٹی ڈپارٹ کے ذمہ دار اسلامی بھائی بھی ہیں، انجینئرز بھی ہیں، اور دیگر شعبہ جات کے اسلامی بھائی بھی ہمارے ساتھ شامل ہیں. ماشاءاللہ یہ تقریباً 100 کے قریب امیر اہل سنت ماشاءاللہ یہ موجود ہیں آج.
ویلکم ویلکم.
آج مدنی مذاکرے سے لے کے کل مغرب تک انشاءاللہ یہ یہاں پر موجود رہیں گے.
کل مغرب تک یا کل تراوی؟ اچھا تراوی، مدنی مذاکرہ کل کا بھی اگر چاہے تو، جو جتنا رکنا چاہے، ورنہ ایک آپ کا مغرب کے بعد انہیں اینڈ ہو جائے گا ان کا جو پیریڈ ہے اعتکاف، نفل اعتکاف کا. مرحبا
جی. یہ ان میں سے بھی کچھ اسلام میں آپ سے سوال عرض کریں گے.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میرا نام کامران ہے اور میرا تعلق آئی ٹی ڈپارٹمنٹ سے ہے. میرا سوال عرض یہ ہے کہ رمضان شریف میں لوگ ایک دوسرے کے گھروں میں افطاری وغیرہ بھیجتے ہیں، نیاز بھیجتے ہیں، تو کچھ جوائنٹ فیملیز ہوتی ہیں، تو ان جوائنٹ فیملیز میں دو تین چار فیملیز رہی ہوتی ہیں، تو اب جو افطاری ریسیو کرتا ہے تو وہ فیملی کھا لیتی ہے. اب یہ کہ یہ کیا سب کو تقسیم کرنی ہوگی یا کنفیوژن سی ہوتی ہے کہ کیا کریں اس میں؟ جواب ارشاد فرما دیجیے.
اب یہ کہ بھیجنے والے کو شاید اول تو پتا ہو، اور یہ کہ جس کو دیا اگر واقعی ایک ہی دسترخوان پر بیٹھتے تا تب تو وہ سب کو پیش کر دیا جائے گا. اب جیسا معمول اور جیسا اندازہ کہ کس کو بھیجا ہے, اب ہو سکتا ہے کہ وہ بھیجا ہی ایک فیملی کو, اس کا فیصلہ کیسے ہو؟
اس میں وہی جو ایک تو عرف کو دیکھا جائے گا, دوسرا اس میں تعلقات کے اوپر بھی ہوتا ہے کہ جیسے کرن چار پانچ فیملیاں رہتی ہیں تو اب وہ اوپر نیچے آگے پیچھے رہتے ہیں, تو اب وہ بھیجنے والوں کو بھی پتا ہوتا ہے کہ کس فیملی کو جا کے یہ دینا ہوتا ہے, تو پھر وہ وہاں جا کر دے کر آتے ہیں. جیسا آپ نے فرمایا کہ اگر اجتماعی طور پہ دسترخوان لگتا ہے تو ظاہر ہے کہ پھر تو درمیان میں رکھنے کے لیے ہی ہے, اور اگر مخصوص الگ الگ فیملیاں ہیں تو پھر وہی بھیجنے والے کے اوپر ہوگا کہ وہ بھیج کس کے لیے رہا.
کیا یہ بہتر نہیں ہے حضور, جیسے ایک گھر ہے جس میں چار بھائی یا تین بھائی شادی شدہ ہیں اور یہ رہ رہے ہوتے ہیں اور الگ الگ ان کے تھوڑے تھوڑے مکان ایک ہی بلاک کے اندر ہوتے ہیں, تو اب عموماً ریسیو کرتا ہے نا وہ چوکی دار یا اس طرح کا گھر کا ملازم ریسیو کر لیتا ہے. اب جو گھر میں پہلے داخل ہوا یا جس کا انٹرکوم لگ گیا کہ فلاں کے یہاں سے آیا ہے تو اس نے لے لیا آیا ہے, اب آیا ہے دیکھا تو ٹھیک ٹھاک آیا ہے اور بہت اچھا آیا ہے, تو کیا آپ کو نہیں لگتا کہ ان کو پوچھ لینا چاہیے کہ اچھا بتائے کہاں سے آیا ہے؟ تو جہاں سے آیا ہے یا تو ان کو کنفرم کر لیں کہ یہ آپ نے ماشاءاللہ بھیجا ہے تو اس کے تعلق سے, یا پھر وہ انٹرکوم کے ذریعے یا کسی بھی طریقے سے گھر میں سب کو بتا دے کہ فلاں کے یہاں سے الحمدللہ افطاری آئی ہے, تو یوں کر کے بھی کوئی صورت بنائی جا سکتی ہے.
اب وہ یہ کہ جس نے وصول کیا ابھی وہ اس کا مالک تو بنا نہیں ہے, اگر گھر کے لیے آیا ہے ان کے گھر کے لیے تو اس میں دیگر افراد بھی ہیں, تو ان کے مشورے کے بغیر انہیں تھوڑا تھوڑا آگے بڑھا دیا تو پھر یہ مسئلہ تو کھڑا ہوگا نا,
وہیں کنفرم کر لیا جائے نا.
یہ کہ اس سے پوچھ لے نابالغان کا کیا ہوگا, جبکہ وہ دینا ہی نہیں کو چاہتا کہ بچے خوش ہوں گے کھائیں گے پیئیں گے.
تو یہ ہے جو انہوں نے جو جہاں اس طرح دو تین بھائی یا اس طرح فیملی مل کر رہتی ہے نا, اس یا کم ایک ہی جگہ میں دو تین بھائی رہ رہے ہوتے,
ایک بھائی سے اچھے تعلقات ہوتے ہیں, ایک بھائی کو جانتے بھی نہیں ہوتے,
یعنی
دوستوں کی طرف سے آیا ہے تو وہ تو اپنے دوست کو ہی دے گا نا, رشتے داروں میں یہ جانتے ہوتے ہوں گے, یہ اسی وہ عرف و عادت اور اس کے
آس پڑوس سے بھی. حضور ماشاء اللہ یہاں ہمارے یہاں تو ابھی آس پڑوس سے بھی افطاری آنے کا رجحان رہتا ہے, تو آپ یہی مشورہ, کیونکہ اصل میں حل ہم دے دیں کہ کیا آپ یہ مشورہ دیں گے کہ جہاں سے آئی ہے افطاری اور جس نے بھی لی ہے اور اس کو پتا ہے کہ گھر میں اور بھی افراد ہیں تو وہ کم از کم ایک بار پوچھ لے اس کے تعلق سے, تاکہ وہ پھر خود ہی اس کا مالک نہ بن جائے بلا وجہ شرعی.
اس میں بھی پیچیدگی رہی ہے, اب دینے والا ہو سکتا ہے نوکر ہو ملازم ہو مالک, تو جو بھی بولو گا ہاں بولے گا, تو اس میں اصل مالک کو اگر پہلے سے یا پہلے سے بھی نہیں بول سکتا کہ یہ تو بولے گا مانگ رہا ہے تو بھیجے, تو اس کو فون کر کے پوچھے کہ یہ سب کے لیے ہے کیا کروں, مطلب ہے بہت دشواری ہو سب کو, یہ اتنا بولنا آئے گا بھی نہیں. جیسے ہم کو کوئی ہمارے بچوں کو تحفہ دیتا ہے نا کبھی, تو ہم تو کوشش کرتے ہیں کہ ملک اس کے باپ کی کر دو فلاں کی کر دو یا اس طرح, تاکہ اس میں ہم کو آسانی ہو جاتی ہے. بچے کی ملک کریں گے تو پھر یہ کہ دوسرا استعمال نہیں کرے گا, جب مالک ہی بنا دیا بچے کو اور بچے کے لیے یا تو وہ مضر ہے وہ شے کھانا, تو ان سے وہ پھسلا کے لینا ہے اس سے, تو ملک ہو جائے گی تو آسانی ہو جائے گی نا, مگر یہ سب نہیں کر سکتے, سب کی کوئی بات مانے گا بھی نہیں سامنے والا, بچے کو دینا ہے تم کیا قبضہ کر رہے ہو اس پر, ذہن سب کا بنا ہوا نہیں ہوتا ہے, پیچیدگیاں اس میں, اتنا سوچتا بھی کون ہے, سب چلتا ہے یار یوں کر کے, وہ لوگ دوبارہ سب نہیں چلتا, صرف اللہ اور رسول کا حکم چلتا ہے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
ایک اور اسلام باب سے سوال عرض کریں گے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میرا نام محمد حمیر بن محمد حنیف ہے, میرا تعلق دعوت اسلامی کے پروفیشنل فورم سے ہے اور میری نجی مصروفیات ایک پرائیویٹ کمپنی کے مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ میں ہے. میرا حضور کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ بعض لوگ درس و بیان اور سیکھنے سکھانے کے حلقوں کے دوران درود شریف پڑھتے رہتے ہیں، ان کا ایسا کرنا کیسا؟ جو آپ ارشاد فرما دیجیے. جزاک اللہ خیر.
اگر تو نام نامی صلی اللہ علیہ وسلم آیا ہے تو پڑھیں گے، باقی اس کے علاوہ اگر پڑھتے ہوئے جسے توجہ بٹ رہی ہے اپنی یا دوسروں کی، تو پھر چونکہ سیکھنے سکھانے کا معاملہ ہے دین کا، تو توجہ بٹنے کی وجہ سے تو توجہ سیکھنے کے اوپر ہی رکھی جائے گی، بیان سننے کے اوپر ہی رکھی جائے گی.
موقع کی مناسبت سے ہی ہوا کہ اگر پڑھنے میں توجہ نہیں بٹتی تو سارا سمجھ میں آ رہا ہے تو بھلے پڑھ رہا ہے، ورنہ یہ کہ پڑھنے کی وجہ سے مسئلہ ہاں کا نہ نہ کا ہاں ہو رہا ہے تو پھر نہ پڑھے.
حضور، اس میں ایک دفعہ مفتی صاحب سے بھی اس پر مشورہ ہو رہا تھا کہ جیسے کہ کوئی بیان کر رہا ہے، میں بیان کر رہا ہوں اور وہ جو بھی میرے سامنے بیٹھے ہیں وہ بیان یوں دیکھ بھی رہے ہیں اور ساتھ پڑھ بھی رہے ہیں یا سر جھکا کر پڑھ بھی رہے ہیں، تو بعض اوقات بیان کرنے والے کو یا مشورہ کرنے والے کو اس طرح کوئی اہم گفتگو کرنے والے کو بھی یہ ہوتا ہے کہ یار لگتا ہے کہ یہ توجہ نہیں ہے، تو وہ جو بیان کر رہا ہے نا یا جو کلام کر رہا ہے اس کو یہ فیل ہوتا ہے کہ یار اس کو مطلب کہ یہ وہ ہو نہیں رہا ہے، اٹینشن نہیں ہے اس کی میری طرف، تو وہ ایریٹیٹ بات صورت بن جاتی ہے، یعنی بڑی عجیب سی صورت بن جاتی ہے کہ یار یہ اپنے کو مطلب دیکھ ہی نہیں رہا ہے، سمجھ ہی نہیں رہا ہے، تو ایسی صورت میں پھر کیا کرنا چاہیے؟
ہاں یہ تو ہوتا ہے کہ جیسے کہ یہ مبلغین جاتے ہوں گے نا نمازوں کے بعد بیان کرتے ہوں گے تو کوئی نہ کوئی متسمی لے گا، تو یہ مبلغ کا حوصلہ پست کیا پچھاڑ کھا جاتا ہوگا کہ یار یہ کوئی میری زندہ ہی نہیں ہے، یہ پوائنٹ آؤٹ کیا صحیح کیا آپ نے.
یہ مشورے میں بھی ہوتا ہے حضور، مشورے جیسے مشورہ لیا جا رہا ہے تو کوئی یوں مشورے میں بیٹھے ہوئے ہیں، اب ہمیں مطلب کہ ہم مشورہ لے رہے ہیں اور وہ بیچارہ مطلب اپنا کر رہا ہے جو بھی ہے، تو اپنے یوں ایسا لگا. اچھا بعضوں کا کچھ کے پڑھنے کی عادت ایسی ہوتی ہے، مطلب کچھ نہ کچھ اس کے پڑھنے کی آواز آ رہی ہوگی،
یہ
اس طرح کی آواز ہے، تو یہ جو پورا جو ماحول بن رہا ہوتا ہے نا تو اس میں بات کرنے والا، مشورہ کرنے والا، مشورہ لینے والا یا بیان کرنے والا، تو یہ شاید مجھے لگتا ہے کہ ان کے لیے اس میں بڑا ہوتا ہے. تو وہاں یہی مطلب موقف سامنے آیا تھا کہ اس طرح کے کسی بھی ماحول میں نہ پڑھا جائے، بلکہ یہ ہے کہ جو بھی بات کر اس کی بات توجہ سے سنی جائے.
ہم سب یہی سمجھ میں آتا ہے کہ یہی کیا جائے. بھائی واقعی اگر آپ کسی سے دو آدمی بات کر رہے ہیں اور وہ کوئی اپنا کارنامہ سنا رہا ہے آپ کو، بس کارنامے سنا رہے ہیں یہ کیا یہ کیا یہ کیا، اور آپ وہ بےچارا بولے جا رہا تھا یار مجھے پاگل سمجھائے گا، لفٹ نہیں کرا رہا، تو یوں لڑائی بھی ہو سکتی ہے آپس سے، یا اس کا حوصلہ پست ہو جائے گا تو بےچارا بات یا دوری چھوڑ دے گا. سننے والے کو کب پرواہ، اس کی تسبیح چلانے اور مطلب حوصلہ مل گیا ان کو. تو اصل مسلمان کی دل کی خوشی کا لحاظ رکھنا یہ بھی بڑا اہم ہے. اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کوئی جیسے ورد و وظیفے میں لگا ہوا ہے اور کوئی ملنے کے لیے آیا، تو پھر یہ کہ ورد و وظائف اگرچہ بہت اہم اچھے ہیں لیکن اس سے ملنا یہ اس سے عام ہے، اس سے ملنے تک اس کا دل مطمئن ہے. اب آدھے گھنٹے تک انتظار کرو گے یار ہاتھ ملانے کے لیے اس سے یا بات کرنے کے لیے، تو یہ ہم جیسے مذہبی لوگ جو ہوتے ہیں نا جن سے لوگ ملنے آتے ہیں
جی
یہ ان کے لیے وہ بہت سمجھنے کی بات ہے. اعلی حضرت کا جو فتویٰ ہے تو وہ بس حضرت لگے ہوئے ورد و وظیفے میں، دوسرے اس کو روک رہے ہیں لوگوں کو، حضرت وظیفہ کھینچ رہے اب وظیفہ پڑھ رہے ہیں، اورات پڑھے بغیر حضرت ہاتھ نہیں ملاتے. اب وہ لوگ انتظار کر رہے ہیں، گھڑی دیکھ رہے ہیں، کسی کو جانا ہے، بچے کو دم کروانے آیا اور اب یہ کیا کرے، بچہ ہوا ہوا کر رہا ہے، حضرت نے کہ وظیفے سے فارغ ہی نہیں ہو رہے. تو ایسے حضرتوں کو یہ جو کھڑے ہوئے نا بےچارے ان کو خوش کر دینا چاہیے، یہ ان کے وظائف سے ان کو زیادہ ثواب اس میں ملے گا کہ لوگوں کی خوشی کا خیال رکھیں. تالیف قلوب اس کی بڑی اہمیت ہے. کاش اس باریک نقطے کو سب سمجھیں جو میرے اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ہم کو سمجھایا.
حضور ہم گاڑی میں جا رہے ہوتے ہیں تو کسی کو پڑھنے کا دل ہو رہا ہوتا ہے یا کوئی آرام کرنا چاہتا ہے، گاڑی میں تین چار پانچ پیسنجر ہوتے ہیں، اب اس میں کسی کو مات ناس پڑھنے کا دل ہو رہا ہے اور وہ پڑھ رہے ہیں نا، اب اگلا اس کو سونا ہے جو اس کے ساتھ ایک پیسنجر ہے یا کوئی اور ہے اس کو پڑھنا ہے، کوئی مطالعہ کرنا ہے، تو کیا ایسے میں بھی جو مسافر ہوتے ہیں ان کو ایک دوسرے کی رعایت کرنی چاہیے؟ کیا فرماتے آپ؟
بالکل رعایت کرنی چاہیے، یہاں تک کہ لبیک تو اہم عبادت ہے احرام والوں کے لیے، سب سے سمجھا کہ بہترین وظیفہ ہے لبیک اللہم لبیک. اللہ ہم سب کو نصیب کرے، سب کو تڑپ ہوتی ہے کہ ہم کو یہ نصیب ہو جائے کہ احرام کے ساتھ ہم پڑھتے ہیں اس کو. تو اس میں بھی لکھا ہوا ہے بہار شریعت وغیرہ میں، رفیق الحرمین میں بھی لکھا ہے بہار شریعت وغیرہ سے لے کر، لبیک مرد کے لیے مستحب کے اونچی آواز سے پڑھے. اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہے، کوئی سویا ہوا ہے وغیرہ، تو ان کی نیند میں یا ان کے پڑھنے میں تشویش ہوتی ہو تو پھر آہستہ پڑھیں. تو ظاہر ہے کہ وہ ایسی عبادت جہاں اس کو پڑھنا مستحب ہے اونچی آواز سے، پھر بھی شریعت نے روکا اگر سویا ہے کوئی تو اس کو تکلیف ہو رہی ہے، تو یہاں مطلب یہ کہ نعت شریف پڑھنا اعلیٰ درجے کی عبادت ہے، لیکن اس کو مطلب کوئی سویا ہوا یا کسی کوئی سونا چاہتا ہے تو اس کی نیند میں خلل ڈالنا، اس کی اجازت کیسے ملے گی؟
متقفین کو بھی پھر آپ اسی طرح کچھ ہدایت فرمائیں گے؟ مثال کے طور پر جیسے وقفہ ہو جاتا ہے سونے کا، تو اب اسلام بھائی سونے کی کوشش کریں گے، تو وہ جو بیچارہ سویا ہوا اس کے پاس دو تین متقفین بیٹھ کر باتیں کر رہے ہیں، ان کو نیند آ رہی، یا پھر وہیں کوئی مطلب کہ دو تین بیٹھ کر نعتیں پڑھ رہے ہیں، اور وہ بیچارہ بولے کہ یار میں جو سونا ہے، ہم تو نعتیں پڑھ رہے ہیں، بھائی آپ کو تو نعت سننے کا بڑا لطف اٹھانا چاہیے. تو ایسے موقع پر آپ متقفین کو کیا
بات؟ متقفین جو تکلیف زدہ لگتا ہے ہوں گے، وہ سر ہلا رہے ہیں اور میرے کو یوں اشارے کر رہے ہیں کہ یعنی یہ آپ نے صحیح بات اٹھائی ہے. اب یہ کہ مائک جب چل رہے ہوتے، ذرا میں تو پیچھے ہوتا ہوں، پتہ نہیں وہ صحیح ٹائم پر چل بھی رہے ہوتے ہیں یا کیا. مجھے بھی کبھی کبھی ہوتا ہے، تشویش تو ہوتی ہے کہ یار کہیں یہ نہیں کہ لوگ سوئے ہوئے ہوں اور یہ لگے ہوئے ہوں. یہ جو بھی جدول اپنا ٹائم سیٹ ہوتا ہے اس کے مطابق ہے، لیکن اب ایک تعداد سوئی ہوئی ہے، تھوڑے سے ہیں، اس پر مائک پر مطلب اب جیسے کہ ہم شجرا پڑھتے ہیں، اس وقت تو ڈھیر سارے لوگ جاگ رہے ہوتے ہیں، وہ دور دور تک کے ہوتے ہیں، اس میں تو مائک سمجھ میں آ رہا ہے. اب اگر کوئی اس کے بعد کوئی صورت ایسی ہے کہ لوگ دبا دب سو رہے اور پھر ہی ہم مائک چلائیں، یا تہجد میں بالفرض کم تعداد ہے، یا تہجد کے بعد جو دعا مانگی جاتی ہے اس میں کم تعداد ہے اور سحری کو بھی دیر ہے اٹھانے کو بالفرض مطلب، تو اب یہ کہ مائک چل رہا ہے، مثال کے طور پر یہاں 5000 افراد ہیں معتکف، اب 4500 سوئے ہوئے ہیں، 500 بیٹھے ہوئے ہیں، اب ان 500 میں مائک چلا کر 4500 کو آزمائش میں ڈالنا، بعضوں کی آنکھ نہیں کھلتی، دھماکہ ہو تو بھی نہیں کھلتی، بعضوں کی کہ معمولی اشارے میں آنکھ کھل جاتی ہے، تو ہر ایک کی اپنی اپنی طبیعت ہوتی ہے. دن کو خاص کر جب یہ سوتے ہیں تو اس وقت کچھ لوگ رات کو سو جاتے ہیں، یعنی میں مدنی مذاکرے میں آیا نا تب بھی بعض ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ سوئے ہوئے، کی مرضی ہے یہ اعتکاف کے نام پر سفر کر کے آئے ضرور ہوں گے، ابھی سو رہے ہوں گے، ان کو میری آوازیں کہاں جائیں گے؟ اور دن کو پھر تھوڑا بازار گھومنا ہوگا نا، تو یہ گھوم کے آئے ہوں گے، تھک گئے ہوں گے، یا ایڈوانس میں نیند کر رہے ہوں گے، کل تھوڑا سمندر دیکھیں گے، چٹ پٹے کھائیں گے، ہنسی ہو جائے گی، نزلہ ہو جائے گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، بخار آ جائے گا، کوئی نو پرابلم، مفت کی دوائیں اپنے لیے تو ہیں کلینک میں، اس میں چلے جائیں گے. یہ عالمی مدنی فیضان مدینہ کی بات کر رہا ہوں کہ یہاں کلینک تو ہے نا، اور مفتی علاج ہو ہی رہا ہے، ڈاکٹروں کی بھی ماشاءاللہ خدمات ہمارے لیے موجود ہیں. ایسا نہ کریں، اگر اعتکاف کے نام سے آئے ہیں تو پھر آپ کو باہر نہیں جانا چاہیے. پہلی رات ہی میں نے سمجھایا تھا، لیکن کچھ بعد میں بھی ایڈیشن ہوا ہوگا آنے والوں کا. تو یوں مطلب یہ کہ جب لوگوں کے سونے کا ٹائم ہے تو مائک میں بھی نہیں اور بغیر مائک کے بھی نہیں، اور اسی طرح آپس میں سرگوشیاں کریں گے نا، سسو کریں گے، تب بھی کوئی بیچارہ حساس ہوگا نا، آپ کو بھولے گا نہیں، مگر وہ دانت پیس کے پڑا ہوگا آنکھیں بند کر کے کہ یہ تھکے اور مجھے نیند آئے. تو اس لیے پھر سائلنٹ زون ہونا چاہیے پورا سونے والا، خلاص کسی کو بیٹھنا نہیں ہوتا، نیند نہیں آتی تو پڑا رہے لیٹا، بیٹھیں گے دو تو کچھ نہ کچھ آپس میں بات کریں گے، تیسرا ڈسٹرب ہوگا. ایک بھی بیٹھا رہے گا نا جان پہ کسی سونے والے کے، اس کو مزہ نہیں آئے گا، تو اس کو لیٹنا چاہیے یا پھر یہ کہ بارڈر کراس کر جانا چاہیے جہاں لوگ نہیں ہیں مطلب وہاں چلا جانا چاہیے. تو یہ ہر جگہ کے لیے دنیا بھر کے لیے اور ہمیشہ کے لیے یہ مدنی پھول ہے. کسی کو اپنی ذات سے تکلیف نہیں دینی, راحت نہیں پہنچا سکتے تو کسی کو تکلیف تو مت ہی دو. نہ باتیں کرنی ہے نہ نعتیں پڑھنی اس وقت جب لوگ سونا چاہتے ہیں اور کسی کو کوئی زبردستی وہ نہیں کرنا ہے. تلاوت بھی اس طرح نہیں کرنی کسی کو تکلیف ہو. مسلمان کو تکلیف سے بچانا بہت اہمیت رکھتا ہے. صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد. امیر علیہ سنت ماشاءاللہ یہ جو شعبہ آج ہمارے ساتھ موجود ہے ان کے اسلامی بھائی ہمارے ذمہ دار, انہوں نے بھی انفرادی کوشش کی ہے اور 17 اسلامی بھائی عید کے فوراً بعد انشاءاللہ عزوجل مدنی قافلوں میں سفر کریں گے 3 دن کے, اور 12 اسلامی بھائیوں نے بھی ہاتھوں ہاتھ نیت کی ہے 10 دن کے اعتکاف میں شرکت کی ماشاءاللہ.
اچھا جی. ان میں سب یہ رک جائیں گے نہیں؟ اچھا آئیں گے 21ویں 20 رمضان کو غروب آفتاب سے پہلے پہلے اعتکاف کی نیت سے, غروب آفتاب کے وقت اعتکاف کی نیت سے مسجد میں موجود ہوں
انشاءاللہ.
10 دن کا اعتکاف. سبحان اللہ ماشاءاللہ مرحبا تقبل اللہ تعالی. اللہ ان کی کاوش قبول فرمائے.
ایک مدنی مطالبہ کیا کہ امیر الرسول ہمیں دعاؤں سے بھی نماز دیں.
سبحان اللہ. یعنی جنہوں نے اعتکاف کی نیت کی ان کو, جنہوں نے کروائی ان کو.
آپ کریم ہیں سب کے لیے فرماتے ہیں حضور.
یہ دیکھیں ماشاءاللہ نہیں ہے 100 کے لگ بھگ ماشاءاللہ اس طرح تشریف لائے. واقعی یہ بھی ایک ہمارے معاشرے کا طبقہ ہی ہے, ان کو بھی جو ایک ماہ کے لیے بھی تو لوگ پڑھے ہوئے نا ماشاءاللہ. تو یہ بھی غیر اہم نہیں ہے, ان میں بھی ایک سے ایک آپ کو ملیں گے, معاشرے کے اہم فرد بھی ہوں گے ان میں. بس یہ کہ ابو تو غنی کے در پر بستر جما دیے ہیں, مغفرت کروائے بغیر یہاں سے نہیں ٹلیں گے ماشاءاللہ. آپ جو بھی اسلامی بھائی یہ ایک دن کے لیے اعتکاف کے لیے تشریف لائے ہیں اور جنہوں نے 10 دن کی ان میں سے نیتیں کی, اور جو 17 ماشاءاللہ یہ چاند رات کو سفر کریں گے مرحبا, جنہوں نے ان پر انفرادی کوششیں کی. سید صاحب نے جو مطلب جو بھی فرمایا اور ان کا حوصلہ افزائیاں کی, اللہ پاک ان سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اللہ پاک ہم سب کو اور ان سب کو بے حساب مغفرت سے مشرف فرمائے, ماہ رمضان کی برکتوں سے مالا مال فرمائے اور اللہ پاک غم رمضان نصیب فرمائے. غم رمضان رمضان کی گہری محبت عشق جو بے چینی پیدا کرے, غم رمضان عطا کرے, عاشق رمضان بنا دے ہم کو اللہ پاک, اور ان سب کو بھی عاشق رمضان بنا دے, اور ان کو جو بھی جن کے پاس ممکن ہو وقت ہو تو اللہ پاک ان کو توفیق دے کہ اب آ گئے تو کم از کم 10 دن کا اعتکاف تو کر ہی لیں. اللہ پاک سب پر رحمت کی نظر فرمائے, ان کے ماں باپ کو بھی بخشے, ان کو اور ان کے آل اولاد کو بھی بے حساب بخشے, سب پر رحمت کی نظر فرمائے. اللہم سلمنی من رمضان وسلم رمضان لی وسلمہ منی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. فرمانے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم, سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. 3 مرتبہ جس نے پڑھا تو اس نے گویا شب قدر حاصل کر لی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع رب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع رب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبعی رب العرش العظیم صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. اللہم سلمنی من رمضان وسلم رمضان لی وسلمه منی. اے اللہ مجھے رمضان المبارک میں سلامت رکھ اور رمضان شریف کو میرے لیے سلامتی والا بنا اور اس کو مجھ پر سلامتی کے ساتھ گزار. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت تین مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں، اور جو مجلس خیر و مجلس سے ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بلائی پر مول لگا دی جائے گی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. سبحانک اللہ
سبحانک اللہم
سبحانک اللہم
وبحمدک
لا
الہ الا انت
لا الہ الا انت
استغفرک
واتوب الیک.
سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت
لا الہ الا انت
استغفرک واتوب الیک.
سبحانک اللہم
وبحمدک لا الہ الا انت
لا الہ الا انت
استغفرک
واتوب الیک.
صلو علی الحبیب
صلی اللہ علی محمد استغفر اللہ.
صلو علی الحبیب
اللہم سلمنی والی دعا یاد ہے.
اللهم سلمني
من رمضان
وسلم رمضان لي وسلمه مني. صلوا على الحبيب
محمد. یہ دعا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان شریف تشریف لاتا تھا تو یہ پڑھتے تھے. یہ سب کو یاد کرنی ہے. کاش مسجدوں کے امام بھی رمضان میں پانچوں ٹائم نمازوں کے فاتحہ میں، فاتحہ ثانی جو ہوتا ہے آخر میں جو دعا ہوتی ہے، اس میں بھی پڑھا کریں تو اس طرح مقتدیوں کو بھی یاد ہو جائے گی. اور غالباً یہ ہمارے یہاں تو روز پڑھی جاتی ہے تو بہت سو کو یاد تو ہوگی. ماشاء اللہ جو ریگولر ہیں ان کو یاد ہے. ماشاء اللہ الحمدللہ ماشاء اللہ. ہمارے مٹھو نے بھی یاد کر لیے. دیکھنا
ماشاء
اللہ اللہ نظر بس سے بچائے.
آمین.
صلو علی الحبیب صلی اللہ
علی محمد. آئیے مدنی چینل کے ناظرین ماہ رمضان المبارک کی آمد کی خوشی میں کیے جانے والے چراغا کے مناظر دیکھتے ہیں.
رمضان ہے رحمت رحمان رمضان ہے رحمت رحمان رحمت کا سایہ.
الحمدللہ دعوت اسلامی کے زیر اہتمام ایک ماہ کا اعتکاف جاری ہے. دنیا بھر میں 122 مقامات پر یہ اعتکاف ہو رہا ہے، اور اس اعتکاف کا پورا ایک شیڈیول ہوتا ہے جس میں سیکھنے سکھانے کے حلقے ہوتے ہیں. قرآن سکھایا جاتا ہے، تجوید کے ساتھ جو ہے مدنی قاعدہ پڑھایا جاتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نماز کے فرائض، نماز کے شرائط، نماز کے واجبات، نماز کی عملی مشق، سنتیں، آداب سکھائے جاتے ہیں. الحمدللہ دعائیں بھی یاد کروائی جاتی ہے. پھر مدنی مذاکرے میں بھی جو ہے بہت تربیت ہماری ہوتی ہے، تو اس کا باقاعدہ ٹیسٹ بھی لیا جاتا ہے. ہر پہلا اشرہ جیسے ہی ہوتا ہے تو عالمی مدنی مرکز میں جو ٹیسٹ ہوا تو اس میں 41 اسلامی بھائی ایسے ہیں جن کے 100% نمبر آئے، 100 में से 100 نمبر آئے، بقیہ کسی کے 95 آئے تو کسی کے 90، لیکن 41 ایسے ہیں ماشاءاللہ الکریم جن کے 100% نمبر آئے الحمدللہ۔ آخری عشرے کا بھی اعتکاف آنے والا ہے، تو اسلامی بھائی اس میں بھی کوشش کریں، دعوت اسلامی کے تحت آخری عشرے کا بھی اعتکاف کریں، بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ 21 مارچ کو مدنی مذاکرے میں ناظرین سے کیے گئے سوالات کے جوابات اور درست جوابات دینے والوں کے سلیکٹڈ نام۔ سوال، کیا روزے میں انسولین لگا سکتے ہیں؟ جواب، جی لگا سکتے ہیں۔ سوال، آج مدنی مذاکرے میں نگران شورا نے کس اپلیکیشن کو ڈاؤن لوڈ کرنے کی ترغیب دلائی؟ جواب، مدنی چینل ایپ کی ترغیب دلائی۔ سوال، رمضان المبارک کی 21ویں شب کن کی شب عرس ہے؟ جواب، مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی۔ درست جوابات دینے والوں کے سلیکٹڈ نام، غلام شبیر اتاری کہروڑ پکا، اور یہ عالمی مدنی مرکز میں موتقف بھی ہیں، فرقان اتاری حاصل پور ابراہیم کراچی، بنت عبد العزیز سکھر سندھ، ام احمد کھاریاں، علی حمزہ اتاری پیرو شاہ، عمر شبیر بن محمد شبیر خان کشمیر، عبد المنان اتاری سلطان پور رحیم یار خان، نعمان علی بن عبد الجبار ماچکا، محمد عامر مشتاق اتاری جھنگ، حسن رضا خالد نواب شاہ خزرہ مسجد، وقار خان اتاری کوہٹ خیبر پختونخوا۔ ان سلیکٹڈ ناموں میں قرآن دازی یعنی ڈرا کے ذریعے نکلنے والا نام، حسن رضا خالد نواب شاہ، ان کو تحفے میں 1 سال کی ماہنامہ فیضان مدینہ کی بکنگ دی جائے گی۔ یہ اپنا نام یا جس کا بھی نام پیش کریں گے، ان کو 1 سال تک ان کے ایڈریس پر کلرڈ ماہنامہ فیضان مدینہ پہنچایا جائے گا انشاءاللہ الکریم۔
آج ناظرین سے جو سوالات کیے جا رہے ہیں وہ نوٹ کر لیجئے، کل مدنی مذاکرہ شروع ہونے سے پہلے پہلے ان سوالات کے جوابات آپ ہمیں ایس ایم ایس کے ذریعے دے سکتے ہیں۔ سوال نمبر 1، رمضان شریف کے کتنے اشرے ہیں؟ ان میں سے کسی ایک کا نام بتائیے۔ سوال نمبر 2، کنز العرفان فی ترجمہ قرآن ما حاشیہ افہام القرآن کا مزید کس زبان میں ترجمہ ہوا؟ سوال نمبر 3، کیا نماز جنازہ کے لیے کیے جانے وضو سے دوسری نمازیں پڑھ سکتے ہیں؟ ان 3 سوالات کے جوابات آپ ہمیں ایس ایم ایس نمبر 03411255554 پر دے سکتے ہیں۔ اسلامی بھائی نے اپنا نام اور نمبر نہ لکھیں بلکہ اپنے محرم کا نام اور ان کا نمبر لکھیں۔ الحمدللہ عزوجل ماہ نزول قرآن جاری ہے، مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزانہ صبح و قرآن مجید کو چومتے اور فرماتے، یہ میرے رب کا عہد اور اس کی کتاب ہے۔ تو آپ کو بھی چاہیے کہ اپنے معمولات میں لے کر آئیں، قرآن پاک کی تلاوت کریں۔ تو الحمدللہ عزوجل مختلف کارکردگیاں چل رہی ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کرنے کے حوالے سے ہمیں نیتیں آتی ہیں، درود پاک پڑھنے کے حوالے سے بھی نیتیں آتی ہیں، ماہ نیک اعمال میں شامل ہونے والوں کی بھی نیتیں ہمیں موصول ہوتی ہیں۔ آپ بھی اگر اس پر عمل ہے تو ہمیں اپنی نیتیں بھیجیں، انشاءاللہ عزوجل مدنی مذاکرے میں اس کو شامل کیا جائے گا۔ آئیے آپ کو کارکردگی کا پیکیج دکھاتے ہیں۔
رمضان المبارک 1445 ہجری 1200 درود پاک پڑھنے والے اسلامی بھائیوں کی تعداد 6,20,238 6,20,238، اسلامی بہنوں کی تعداد 82,042 82,042، ٹوٹل تعداد 7,02,280 7,02,280۔ رمضان المبارک 1445 ماہ نیک اعمال میں شامل ہونے والے اسلامی بھائیوں کی تعداد 36,721 36,721، اسلامی بہنوں کی تعداد 78,239 78,239، ٹوٹل تعداد 1,14,960 1,14,960۔
رمضان المبارک 1445 ہجری، قرآن پاک پڑھنے والوں کی نیتیں، کل قرآن پاک پڑھنے والوں کی نیتیں،
اسلامی بھائیوں کی تعداد 134,946 1,34,946، اسلامی بہنوں کی تعداد 137,169 1,37,169، ٹوٹل اسلامی بھائی اور اسلامی بہنوں کی تعداد 272,115 2,72,115۔
آئیے مدنی چینل کے ناظرین، عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں کثیر تعداد میں عاشقان رسول ایک ماہ کا اعتکاف کر رہے ہیں، آپ کو سحری کے مناظر دکھاتے ہیں۔
سنتیں کھانا کھانے کی تم سیکھ لو، دینی ماحول میں کر لو تم اعتکاف،
دنیا بھر میں جہاں لاکھوں کروڑوں مسلمان ساری کرنے میں مصروف ہیں، الحمدللہ عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی کے مدنی مرکز فیضان مدینہ میں بھی امیر اہل سنت کی تربیت سے الحمدللہ ہزاروں عاشقان رسول کس انداز سے منظم انداز میں ساری کر رہے ہیں۔
اس ماہ میں ہوتی ہے غذاؤں میں بھی برکت، بھی مل جاتی ہے کھانے کو ہر ایک چیز بکثرت، اس ماہ کی برکت سے سجا خان مبارک، اس ماہ کی برکت سے سجا خان مبارک، سجا خان مبارک،
رمضان
رحمت کا سامان، رمضان بخشش کا اعلان، مدنی مذاکرات۔